بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمو بصر، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، آپ کی خدمت میں صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان کا ایک جامع خطاب پیش کر رہا ہے، جس کا عنوان ہے انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کا باہمی تعلق. سماعت فرمائیے.
اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، صدق اللہ العظیم. وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. متفق علیہ. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. رواہ مسلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران دین، وابستگان انجمن خدام القرآن اور رفقائے تنظیم اسلامی، وفقنا اللہ وایاکم لما یحب ویرضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کل یہ طے کیا تھا کہ اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کل کی محاضرات کی نشست کے صدر مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کے جملے سے کروں گا. جو حضرات کل شریک محفل تھے انہیں یاد ہوگا کہ مولانا نے فرمایا تھا کہ اس وقت پورے عالم اسلام ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کو ایک ابھرتی ہوئی تحریک کی صورت میں دیکھنے کی آرزو پائی جاتی، اور ہمارا یہاں جمع ہونا بھی اسی کا ایک مظہر. لیکن آج یہ چونکہ دونوں مقالے جو پیش ہوئے ہیں یہ میں نے نہیں پڑھے تھے، صرف عنوانات سے کچھ تھوڑا سا اندازہ تھا کہ ان کا موضوع کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے عام محاورے کے مطابق تو حسن اتفاق ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے مشیت ازدی کا مظہر ہے کہ آج جو دو مقالے یہاں آپ کے سامنے آئے وہ میری گفتگو کے لیے ہماری جو ماضی قریب کی تاریخ ہے اس میں میری گفتگو کے دو حصوں کے لیے نہایت موضوع پس منظر فراہم کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو اس پوری دنیا میں غلغلہ ہے احیاء اسلام کا، اپنوں سے زیادہ غیروں کو اس کا خدشہ ہے. دی ملٹنٹ اسلام آن دا مارچ، اسلامک ریوائولزم، اسلامک فنڈامنٹلزم، یہ مغرب میں بڑے ہی خوف کے انداز میں، بڑے ہی خدشات کے اسلوب میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ایک پس منظر زمان اور مکان دونوں کی کسی قدر وسعت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے، تاکہ ہمارا جو تناظر ہے اس پوری صورتحال کے ضمن میں وہ مکمل. اس ضمن میں مجھے کچھ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری بعض تحریروں میں ان چیزوں کی طرف اشارے موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کی نگاہ سے وہ تحریریں گزری ہوں گی. لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا رب قائم کرنے کے لیے ایک اجمالی تذکرہ میں ان امور کی طرف کر دوں. سب سے پہلے تو زمانی اعتبار سے ہمارا ایک پس منظر ہے. پوری امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ 4 ادوار میں سے گزر چکی. 2 مرتبہ یہ امت عروج سے ہمکنار ہوئی. سربلندی، عزت، قوت، شان، شوکت اس کا نصیب بنی. اور 2 ہی مرتبہ یہ امت مسلمہ، امت محمد علیہ صاحب السلام والسلام، قعر مذلت میں گر چکی. میرا جو ایک کتابچہ ہے صرف گندیم کے عنوان سے، اس کے مقدمے میں اس موضوع پر میں نے کچھ تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور وہاں میں نے حوالہ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا کہ حضور نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسی مشابہت کے ساتھ کہ جو ایک جوتی کے ایک جوڑے کی 2 جوتیوں میں پائی جاتی. پھر یہ کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر جب میں نے ان 4 ادوار کا مطالعہ کیا کہ جو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل کے 4 ادوار مذکور ہیں، تو میرے سامنے وہ بات بالکل نکھر کر آ گئی کہ بین ہی انہی 4 ادوار سے یہ امت گزر چکی. اور جو بات کہ اس امت سے کہی گئی تھی نزول قرآن کے وقت کہ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم اور عسى ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، کہ اب یہ 5ویں مرتبہ تمہیں ایک موقع مل رہا ہے، 5واں دور ہے یا 3رے عروج کا ایک امکان ہے کہ اگر تم اس قرآن کے دامن کو تھام لو گے جو راہ ہدایت دکھا رہا ہے تو تمہارے لیے پھر بھی رحمت خداوندی کے سائے میں آنے کا امکان ہے. آج ہم بعین ہی اس جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں یہی الفاظ گویا کہ قرآن مجید زبان حال سے پکار پکار کر امت مسلمہ سے کہا ہے. ہمارے 4 ادوار کیا تھے؟ بنی اسرائیل کے 4 ادوار گن لیجئے. پہلا دور ان کی عظمت کا وہ ہے جو مشہور و معروف ہے، اس کا کلائمیکس ہے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت. اس کے بعد ایک زوال آیا کئی 100 برس پر پھیلا ہوا، اس کا نقطہ عروج ہے نبوکدنضر کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی 7ویں صدی قبل مسیح، جہاں لاکھوں یہودی قتل ہوئے اور 6 لاکھ کو وہ اسیر بنا کر بیبیلونیا لے گیا، جہاں 150 برس تک وہ اسیری کی حالت میں رہے، اور حضرت سلیمان کا تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی جو ہے اینٹ سے اینٹ اس کی بجا دی گئی، بنیادیں تک ہوتی. اس کے بعد پھر اللہ نے ان کی مدد کی، انہیں ایک اور موقع دیا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ایک عروج آیا اور اس کا نقطۂ عروج ہے ایک بہت بڑی سلطنت، مکاوی سلطنت کے نام سے تاریخ کے اندر وہ معروف ہے، یہ ان کا دوسرا دور عروج. پھر زوال آیا تو اس زوال کا جو کلائمیکس ہے وہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ان کی تباہی اور لاکھوں افراد کا پھر یروشلم میں تہو تیغ ہونا، اور پھر مسجد اقصا کہیے یا وہ ہیکل سلیمانی اس کو کہنا زیادہ موضوع ہوگا، پھر اس کی بے حرمتی. تو یہ 4 ادوار تھے، اور یہ دور ابھی جاری تھا ان کے زوال کا جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور ان سے کہا گیا کہ اب پھر ایک موقع ہے، عسى ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب ابھی تمہیں اپنے دامن رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم وہی روش جاری رکھو گے تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے ماضی میں کیا. اور وہ دامن رحمت کے لیے شاہدرہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے وہ کتاب کے جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے، وہ راستہ کے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. اب اس پس منظر میں دیکھیے کہ ہماری تاریخ میں بھی پہلا دور وہ ہے کہ عربوں کی زیر قیادت عروج. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت راستہ کا دور تو خیر ہمارے لیے صرف تاریخی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے کروایا ہے. اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، یہ کوئی 400 برس ایسے گزرے ہیں کہ فتوت اور شان اور شوکت اور عظمت، اور یہ صرف کوئی ایک حکومت کے اعتبار سے نہیں بلکہ یہ کہ علم اور ہنر اور روشن خیالی اور تہذیب اور تمدن ہر اعتبار سے دنیا کی عظیم ترین طاقت جو ہے مسلمان تھا. اس کے بعد زوال آیا, اور زوال کا وہ سبب علامہ اقبال نے ایک شعر میں بیان کر دیا ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول تاؤس اور رباب آخر. وہ تاؤس اور رباب کا سلسلہ جب چلا ہے تو پھر زوال آیا, اور اس ہمارے دور زوال کے دو اہم واقعات ہیں. ایک یہ جو صلیبی جنگیں ہوئی اور صلیبیوں کے ہاتھوں کافی ہمارا بڑا علاقہ ہے جو پامال ہوا, یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا, اور مسجد اقصی کی بے حرمتی ہوئی. 88 برس تک وہ شہر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلا رہا, اور اس سے بھی بڑا حادثہ اس دور کا جو ہے وہ ہے پھر تاتاریوں کا حملہ, جس کا بھی آپ نے مقالے میں ذکر سنا کہ تمام مشرقی بلاد جو ہے عالم اسلام کے وہ رونگ ڈالے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مسلمان قتل ہوئے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑ سے متجاوز ہوئی. بڑے بڑے شہر جو ہے جس طرح وہاں اجاڑے گئے, اور بڑے بڑے شہروں کی تمام آبادی کو قتل کر کے ان کے صرف یہ سر ایک جگہ جمع کر کے اور ان کو پہاڑی کی شکل دے کر اور اس پر تخت بچھا کر کسی وحشی تاتاری سردار نے شراب پی ہے, تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قتل عام کس پیمانے پر اس وقت ہوا. اس کے بعد پھر وہی صورت ہوئی, تم مرادنا لکم الکرت علی, اللہ تعالیٰ کی وہی سنت ہمارے لیے بھی ظہور میں آئی. اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں ہی کو اسلام کی توفیق دے دی. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاکواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو تقریباً 300 برس تک عالم اسلام میں جو کیوس رہا, اس کے بعد پھر ایک صورت بہتر ہوئی اور عظیم سلطنتیں, اب وحدت تو نہیں رہی عالم اسلام کی لیکن عظیم سلطنتیں ہندوستان میں بھی. وہی مغل تھے, ان کی ایک شاخ یہاں آ گئی, یہ ترکان تیموری تھے ایک عظیم مملکت, ایران میں ایک عظیم مملکت, یہ ترکان صفوی تھے, یہ اسٹاک ایک ہی ہے, وہی ترک قبائل ہیں یہ, ترکان سلجوقی, ترکان صفوی, ترکان تیموری, اور ترکان عثمانی نے پھر وہ عظیم مملکت قائم کی آٹومان امپائر, کہ جس نے کہ گویا کے 400 برس تک خلافت کا بھی پھر چراغ روشن رکھا, اور عالم اسلام بالخصوص اس کا جو ہارٹ تھا قلب اور اس کا جو مغربی بازو تھا اس پر وہ حکومت جو ہے بڑے وسیع علاقوں پر قائم رہی. یہ کوئی 400 برس پھر ہمارا ایک عہد ہے جو کہ بڑا سنہری دور ہے پھر عظمت اور سطوت. اور میں صرف ذکر کر دوں ان دونوں ادوار کا, یہ واقعہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ پہلا جو ہمارا دور عروج تھا اس میں ہم یورپ میں داخل ہوئے اس کے جنوب مغربی اس کونے سے, دی آئبیرین پیننسولا, اور یہ اسپین وغیرہ کو پورے کو رونتے ہوئے این فرانس کے قلب تک پہنچے, اور دوسری مرتبہ جب ہم داخل ہوئے ترک داخل ہوئے تو مشرق سے پورا مشرقی یورپ ان کے زیر لگی اور وائنا کے دروازوں تک ہم نے جا کر دستک دی. تو یہ دونوں ادوار جو ہے اس میں یورپ کے جس طریقے سے جتنے حصوں پر ہم قابض رہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. بہرحال اس کے بعد پھر جو آیا دور زوال, یہ بہت طویل دور زوال تھا. اس دور زوال کا نقطۂ آغاز تو ہے اسپین کی تباہی سے, 1492 میں وہ آخری فال آف گرینڈا, سکوت غرناطہ, یوں سمجھیے کہ اس پر مہر تصدیق سب ہو گئی, اس خطۂ ارضی سے اسلام اور مسلمانوں دونوں کا خاتمہ. وہاں سے پھر جو سیلاب چلا ہے سمندری راستے سے, اس لیے کہ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے وہ راستہ تلاش کر لیا تھا, درمیان سے یہ نہیں آ سکتا تھا مغربی امپیریلزم, اس لیے کہ گریٹ آٹومان امپائر کھڑی ہوئی تھی عالم اسلام کے محافظ کی حیثیت سے. نہ یہ شمالی افریقہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے, نہ یہ جس کو اب مڈل ایسٹ کہتے ہیں ادھر آ سکتے تھے. لہذا راستہ جو لیا ہے ویسٹرن امپیریلزم نے وہ سمندر کا راستہ تھا, اور عالم اسلام کا مشرقی بازو جو ہے وہاں سے ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا. ملایا, سماٹرا, جاوا, پھر ہندوستان, یہاں سے یہ جو سیلاب چلا تھا یہ 200 برس میں یوں سمجھیے کہ یہ اپنے کلائمیکس کو یہ پروسیس پہنچا ہے. اس صدی کے آغاز میں پہلے جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا, پورا عالم عرب, پورا شمالی افریقہ ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا, اور اس کو دول یورپ نے آپس میں تقسیم کر لیا. یہ ہمارے دوسرے دور زوال کا نقطۂ عروج ہے. یہ نقطۂ عروج میں ایک اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ورنہ اس کے بعد بھی ہمارے زوال کا پروسیس آگے چلا ہے اور تا حال بھی جاری ہے, ابھی ختم نہیں ہوا ہے. میں اس دوسرے دور زوال کا ایک نقطۂ عروج تو سمجھتا ہوں پہلے جنگ عظیم, سیاسی اعتبار سے تو وہ ہمارا لوئسٹ ایب تھا، لیکن ایک اعتبار سے 1967 کو اس دور زوال کے دوسرے نقطۂ عروج ہونے کی حیثیت حاصل ہے کہ جبکہ ہمارے ہاتھ سے پھر وہ قبلہ اول نکل گیا اور وہ یہودیوں کے تسلط میں آ گیا، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ 16 برس تو ہو گئے ہیں، کوئی آثار آس پاس بھی اس کی بازیاب کے موجود نہیں، بلکہ آثار تو وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، جو کچھ حالات نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں، جتنے حوصلے ان کے بلند ہیں اس کا اندازہ ان کے وقتاً فوقتاً جو بیانات آ رہے ہیں ان سے ہو سکتا ہے. تو یہ دوسرا دور زوال ہے کہ جو اس طریقے سے ابھی مسلسل چل رہا ہے، لیکن اس دور زوال میں پچھلے 50 سال جو ہے وہ میرے نزدیک ایک دوہری کیفیت کے حامل ہیں کہ ایک طرف زوال کے سائے بھی مزید گہرے ہوئے، لیکن دوسری طرف ایک عروج کی طرف بھی حرکت شروع ہو چکی ہے، ایک ریوائولسٹ موومنٹ کا آغاز بھی ہوا ہے، ایک اپورڈ موومنٹ بھی ہے کہ جس کے شواہد پورے عالم اسلام کے اندر نمایاں ہے. یہ جو شواہد ہے میں چاہتا ہوں کہ اب ان کو ذرا ایک، یہ تو سارا تاریخی اعتبار سے، زمانی اعتبار سے ایک تناظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب ذرا مقامی پھیلاؤ کے ساتھ یہ جو عمل ہے اس کا جائزہ لے لیں کہ اس کے کون کون سے پہلو ہیں، کون کون سے مورچے ہیں، کون کون سے اس کے محاذ ہیں کہ جن پر وہ کشمکش جو ہے اس وقت جاری ہے. میرے نزدیک اس کے 3 بڑے بڑے محاذ ہیں اور ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو دین اور اس ملت کا بہی خواہ ہے، اس کے دل میں کوئی درد ہے، وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے. تو جب تک کہ وہ ظروف و احوال کا تجزیہ صحیح نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آگے پیچھے کیا ہے، دائیں بائیں کیا ہے، کون کون سی قوتیں برسر عمل ہیں، کون کون سے مختلف گروہ جو ہیں ان کا پس منظر کیا ہے، ان میں کیا چیزیں مابین امتیاز ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مشترک قدر قرار دے کر ان کو باہم جوڑنے کی سعی کی جا سکتی ہے، تو ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجزیہ جو ہے وہ خاصی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رہے. میرے نزدیک اس وقت 3 محاذ ہیں اس احیائی عمل کے. پہلا محاذ تو تھا، میں تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت حد تک کام کی تکمیل ہو چکی ہے، وہ محاذ تھا آزادی کی تحریکیں، کہ یہ جو مغربی امپیریلزم نے آ کر ہمیں اپنا براہ راست غلام بنا لیا تھا، تو اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنا اور آزادی اور حریت حاصل کرنا، خود اختیاری کا معاملہ جو ہے دوبارہ ہمیں حاصل ہو جائے، اس کے لیے پورے عالم اسلام میں تحریکیں چلی. اس میں کچھ ہمارے ہاں ایسے رہنما بھی پیدا ہوئے کہ جو نمایاں ہوئے، اگرچہ مصطفیٰ کمال پاشا کی یہ شخصیت بہت ہی کنٹروورشیل ہے، لیکن بہرحال اس اعتبار سے سیاسی آزادی، ترکی کی حد تک سیاسی اس کی آزادی کو برقرار رکھنے میں ان کی بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. اس میں سیوکارنو کی شخصیت بھی ہے، انڈونیشیا میں ریزسٹنس موومنٹ کو لے کر چلنا، اس میں ان کی کنٹریبیوشن ہے. یہ تمام تحریکیں جو ہیں مختلف جو ممالک کے اندر چلی ہیں، جن میں سے 2 شخصیتوں کے بارے میں ایک وقت میں علامہ اقبال اتنے متاثر ہوئے تھے کہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان میں سے کسی کے ہاتھوں احیاء اسلام اور ملت اسلامی کی تجدید کا کارنامہ کسی طرح ظہور میں آ جائے، لیکن یہ کہ بعد میں انہیں مایوس ہونا پڑا. وہ ان کے اس شعر کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ نے نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. معلوم ہوا کہ ایک زمانے میں امیدیں وابستہ ہوئی تھی، لیکن یہ کہ بعد میں انہیں مایوسی سے دوچار ہونا ہوا. رضا شاہ یہ ایران کے اور مصطفیٰ کمال پاشا ترکی کے، وہ سوکارنو وغیرہ کی تحریکیں جو ہے وہ ذرا بات کی. بہرحال یہ تحریکیں جو ہیں ان کے بارے میں 2 باتیں ہیں کہ جو جان لینی چاہیے. جہاں تک تو آؤٹ کم کا تعلق ہے، الحمدللہ کہ اکثر و بیشتر ممالک جو ہے آزاد ہو چکے ہیں، براہ راست عسکری تسلط جسے ہم کہتے ہیں وہ اب نہیں ہے، کوئی خطے کچھ رہ گئے ہیں. ایک تو یہ روسی ترکستان کا علاقہ ہے، یہاں مسلمان جو ہے، لیکن یہ کہ وہاں ان کی اس درجے کیریکٹر ایسیسینیشن ہو چکی ہے، اتنی ان کی آئیڈینٹی کو ختم کیا جا چکا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک کیٹیگری ہے، اس سے کلاس بائی اٹسل. باقی یہ کہ کچھ چھوٹے چھوٹے پاکٹس ایسے اور رہ گئے ہیں کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہو لیکن غلام ہو اور انہیں خود اختیاری جو ہے حاصل نہ ہو، باقی پورا عالم اسلام جو ہے براہ راست غلامی سے آزاد ہو چکا ہے. لیکن اس میں 2 باتیں ہیں کہ جو سمجھنے کی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا براہ راست تعلق احیاء اسلام سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو در حقیقت جو تھرڈ ورلڈ فینومینن ہے، افریقہ اور ایشیا کے تمام ہی ممالک میں یہ تحریکیں جو ہیں اٹھی ہیں، آزادی سب نے حاصل کی ہے، تو یہ در حقیقت اس کا ایک جز ہے، اور اکثر و بیشتر ممالک میں ہمیں اس میں اسلام کا نام بھی کہیں نظر نہیں آتا، اس میں بھی استثناء ہے تو صرف اس ملک پاکستان کا، کہ یہاں جو تحریک چلی تھی مسلم لیگ کی تحریک، اس میں اسلام کو انووک کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اس تمام پورے اس عالم اسلامی میں جتنے ریزسٹنس موومنٹ اٹھی ہیں ان میں صرف یہ ایک مثال ہے کہ یہاں اسلام کا نعرہ لگایا، باقی کہیں نہیں، باقی یہ کہ قومیتیں اپنی آزادی حریت مختلف ناموں سے، عرب ممالک میں اکثر و بیشتر وہ عرب نیشنلزم کی تحریک کے عنوان سے بات چلی ہے، اسلام کے عنوان سے نہیں، تو ایک یہ امتیاز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے، اس کے اپنے اسباب ہیں، اس کا پس منظر ہے، اس کے اندر یہ وجہ بھی شامل ہے کہ ہمارے پاس کوئی نسلی یا لسانی قومیت تھی نہیں، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے پاس کوئی اور نقطہ اتحاد تھا ہی نہیں سوائے اسلام کے، جبکہ دوسری جگہوں پر کچھ اور بنیادیں موجود تھیں، کوئی نسلی اشتراک تھا، کوئی لسانی اشتراک تھا، لہذا انہی کے حوالے سے تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئی، ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ کوئی اور اتحاد کی بنا نہ تھی، تو ناچار مسلمان شو والا معاملہ ہمیں کرنا پڑا کہ ہمیں اپنی اس تحریک آزادی کو اسلام ہی کے حوالے سے عوام کے سامنے لانا پڑا۔ بہرحال یہ ایک فیز ہے، اس کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی یہ بھی ممد ہوا ہے اس احیائی عمل میں، اس لیے کہ اب اگر خود اختیاری ہے، آزادی ہے، اس نام کا نام ہم لے سکتے ہیں، ہم اپنے ہاں کام کرنے کے لیے زیادہ مواقع پاتے ہیں، اس اعتبار سے انڈائریکٹلی تو اس فیز نے بھی یقیناً تقویت پہنچائی ہے احیائی تحریکوں کو، لیکن اس کا براہ راست بنیادی تعلق جو ہے احیاء اسلام یا تجدید ملت کی تحریک سے نہیں۔ اب ہے دو محاذ دوسرے، ان دونوں محاذوں کو بھی علیحدہ علیحدہ پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایک محاذ ہے علماء کا، ہمارے راسخ العقیدہ علماء کہ جنہوں نے کتاب و سنت کا مطالعہ کیا ہے، اسی کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے، اسی میں انہوں نے تربیت پائی ہے، قال اللہ قال رسول ہی سے ان کے ذہن بنے ہیں، تو وہ تو یوں سمجھئے کہ اپنی فطرت کے ہاتھوں اس کام کے لیے مجبور ہے کہ وہ دین کے لیے کام کرے۔ چنانچہ علماء کی جتنی بھی تحریکیں آپ کو ہندوستان وغیرہ میں نظر آتی ہیں، دوسری جگہوں پر بھی ہیں، اس میں بھی ایک بات تو میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں بھی اہم ترین مقام جو ہے بر صغیر پاک و ہند کو حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ راسخ العقیدہ علماء کا اتنا اثر کسی دوسرے مسلمان ملک میں موجود نہیں ہے جتنا کہ ہند و پاکستان کی سرزمین میں۔ اس کا سبب ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، یہ کوئی بہت زیادہ پرانی شخصیت نہیں ہے، ابھی جو آپ نے نام سنے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، پھر ان کے بیٹے اور بلکہ یوں سمجھیے ان کے بھتیجے شاہ اسماعیل شریف، یہ تسلسل کے ساتھ بات ابھی چلی آ رہی ہے، تو یہ عظیم شخصیت ایسی ہے کہ جس نے علم دین کو جیسے کسی بڑے جہاز کا لنگر ہو، اس طریقے سے اس علم دین کو ایک لنگر فراہم کیا اس دور میں کہ زمانے کی چلنے والی ہوائیں جو ہے وہ اس جہاز کو تھپیڑے مار کر ادھر سے ادھر نہ لے جائیں، بلکہ اس کے اندر ایک طرح کا ایک وقار اور ایک سکون پیدا ہو جائے، تو یہ اثر جو ہے ان کے پائے کی شخصیت جو ہے پورے عالم اسلام میں کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گی، ان کی شخصیت بڑی منفرد نظر آتی ہے، کاورنگ پرسنالٹی۔ اور ہمارے ہاں جتنے بھی یہ علماء کے مکاتب فکر ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے شاہ ولی اللہ کے بارے میں کہ اہل حدیث ہو یا دیوبندی یا بریلوی، یہ تین مکاتب فکر ہمارے ہاں ہے، فقہی اعتبار سے تقسیم ہوگی اہل حدیث اور حنفی، پھر حنفیوں کی یہ تقسیم ہے دیوبندی اور بریلوی، اگرچہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ بے بنیاد سی تقسیم ہے، دیوبند تو ایک مدرسے کا نام ہے، اس کی یائے نسبتی لگی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ڈی فیکٹو صورت یہ ہے کہ یہ تقسیم ہمارے معاشرے میں ہے اور بڑی تلخی کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن یہ بات بڑی نوٹیبل ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تینوں کے نزدیک محترم ہے، تینوں انہیں اون کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو انہیں ڈس اون کرتا، یہ در حقیقت بہت بڑا ثبوت ہے ان کی شخصیت کی جامعیت کا، کہ ان کے فکر اور اس کی جامعیت اور ان کے قلب کی وسعت، ان دونوں چیزوں کا یہ مظہر ہے کہ یہ تمام جتنے بھی حلقے ہیں ان کو اون کرتے ہیں اور ان سے اپنی نسبت قائم کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے یہ اثرات ہیں کہ ہمارے ہاں علماء کا جو ہے وقار اور علماء کا حلقہ اثر, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ بعد میں دارالعلوم دیوبند نے بہت بڑا پارٹ پلے کیا ہے, تحریک اہل حدیث نے ان کے اثرات بھی بہت گہرے ہیں کہ جو مختلف جگہوں پر پہنچے ہیں, اس سے ہمارے ہاں یہ علماء کا حلقہ اثر جو ہے اور ان کی جڑیں معاشرے کے اندر گہری ہیں. لیکن ان حضرات کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ ان کا اصل رول جو ہے وہ مدافعانہ ہے, وہ اس پر تو ہر وقت کمر کسے ہوئے تیار رہتے ہیں کہ کوئی فتنہ اٹھے سر کو بھی کرے, کہیں انکار حدیث کا فتنہ اٹھے گا کمر کس لیں گے اس کی مخالفت کے لیے, نئی نبوت کا فتنہ اٹھا ابھی آپ نے وہ پوری بات سن لی ہے کہ کس طرح اس کے لیے اہتمام ہوا اور امیر شریعت کی حیثیت سے بیعت کی گئی تو سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر, کیسی عظیم شخصیت انہیں بیعت کی, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان میں پہلے بیعت کرنے والے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ ان کا رول جو ہے اس میں وہ مثبت رول تو ہے مسلمانوں کو مذہب پر قائم رکھنا, اور منفی یا کہہ لیجئے یا مدافعانہ رول یہ ہے کہ انہوں نے فتنوں کی سرکوبی جو ہے اس کے لیے بہت اپنی ہمتیں اور قوتیں کرتی ہیں. لیکن دور جدید کے تقاضے, دور جدید کے علوم, ان تمام چیزوں سے چونکہ انہوں نے اپنا دامن بالکل علیحدہ رکھا ہے اور انہوں نے اس سے تقریباً صرف نظر کیے رکھی, لہذا وہ جو صلاحیتیں درکار ہیں اس دور میں دین کے احیاء کے لیے, ابھی جو آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں جو صفات سنی ہے کہ وہ عازم وقت جو ہے اس کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے, اس میں جو بالغ نظری ہونی چاہیے, اس کو جو حالات کی نظر پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہیے, ان تمام چیزوں کا معاملہ جو ہے وہ اس طبقے کے اندر, میں یہ تو نہیں کہوں گا اکا دکا شخصیتیں تو یقیناً بڑی استثنائی صفات والی اور صلاحیتوں والی نظر آ جاتی ہے, لیکن بحیثیت مجموعی اس حلقے کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں. البتہ دینی تعلیمات کو عام کرنا اور تقویٰ اور دینداری کی بھی جو روح ہے اس کو معاشرے میں اپنی امکانی حد تک برقرار رکھنا, اس کی کوشش کیے چلے جانا, یہ وہ کام ہے کہ جو اس حلقے کی طرف سے یقیناً ہوا ہے ہو رہا ہے, بلکہ اس دور میں آ کر در حقیقت اسی حلقے کا یہ آف شوٹ ہے جس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے, یعنی تبلیغی جماعت, کہ انہی علماء کے حلقے کا ان کا جو مزاج ہے اس کو ایک حرکت کی شکل دے کر ان کی وہ تمام مسائل جو ہے وہ ایک بہت بڑی تحریک کی صورت میں سامنے آ گئی. ویسے میں یہ عرض کروں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے بعد اس طبقے کی عظیم ترین شخصیت وہی ہے کہ جس کا تذکرہ ابھی آپ نے دونوں مکانوں میں سنا, اور وہ ہے محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ کے بارے میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ ان کی جامعیت کا مظہر تو ان کی تصانیف ہے, ان کے خلوص کا سب سے بڑا مظہر ان کی اولاد ہے. اللہ نے چار بیٹے لیے, تین امام وقت ہیں, شاہ عبد العزیز, شاہ رفیع الدین, شاہ عبد القادر. شاہ رفیع الدین نے وہ مدرسہ قائم کیا, اسی مدرسے سے ابھی آپ نے پڑھا لیکن وہ ذرا تیز رفتاری سے پڑھا گیا کہ خود سر سید احمد خان جو ہے اسی مدرسے سے تعلیم پائیں گے, اور اسی مدرسے سے تعلیم پائی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. تو یہ سارے اس سلسلے کا جو ہے اگر آپ اس کو جوڑیں گے اوپر جا کر تو اس کا تعلق جو ہے قائم ہوگا شاہ عبد العزیز سے. پھر شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کے اردو میں جو تراجم کیے, تا حال بھی مستند ترین تراجم ہوئی, کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مستغنی ہو سکتا ہے اس تراجم سے, چاہے زبان وہ پرانی ہو گئی ہے لیکن یہ کہ ان کا استناد کا درجہ جو ہے وہ ابھی مسلم. تو عظیم ترین شخصیت اپنی کتابوں کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ, ان کے خلوص کا سب سے بڑا مظہر ان کی اولاد. چوتھے بیٹے ان کے شاہ عبد الغنی, وہ نوجوانی کی عمر میں فوت ہو گئے تھے لیکن ان کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل شہید, کہ جنہوں نے وہ اگر کوئی کمی رہ گئی اپنے والد کے معروف اور مشہور نہ ہونے کی تو اس کی تلافی میں سمجھتا ہوں کہ صرف تلافی ہی نہیں بلکہ اپنے جو جلیل القدر جو اپنے چچا اور تایا ہیں ان سے بھی کہیں اس کو بڑھا دیا. لیکن یہ کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی جو عظمت ہے اس کا ہمارے پاس سرمایہ کوئی تصانیف کی شکل میں نہیں, ان کی جامعیت کا مظہر جو ہے ان کے خلفاء اور ان کے شاگرد. ابھی آپ نے طویل فہرست ان کی سنی ہے, ان میں آپ دیکھیں کہ اتنے متنوع مزاج کے لوگ ہیں, ایک طرف مولانا عبید اللہ سندھی جیسی سیما بخش شخصیت اور انقلابی مزاج رکھنے والی شخصیت, ایک طرف مولانا شبیر احمد عثمانی, ایک طرف مولانا حسین البدنی, ایک طرف مولانا انور شاہ کاشمیری, اور مفتی کفایت اللہ صاحب یہ ایسی عظیم شخصیتیں اپنے اپنے میدان میں, تو ان کی جامعیت کا سب سے بڑا مظہر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شاگرد ہیں. یہ جو حلقہ ہے ہمارے ہاں علماء کا, خاص طور پر کہ جو شیخ الہند سے کسی نہ کسی سلسلے میں وابستہ ہے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بر صغیر میں اور خصوصاً پاکستان میں ہمارا معاملہ تو اب اس کے ساتھ متعلق ہے. جو بھی کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اسے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ حلقہ در حقیقت بہت اعلیٰ روایات کا امین ہے. اگرچہ اس میں زوال ہے, اس میں لال ہے, تشدد ہے, انتشار ہے, بلکہ یہ جو ابھی مقالہ آپ نے سنا ہے سعید الرحمان علوی صاحب اسی حلقے کے آدمی ہیں, وہ خود رونا رو رہے ہیں, بلکہ خون کے آنسو جو ہے وہ انہوں نے روئے ہیں اس وقت کہ کیا حالت اس طبقے کی ہے. بھائی ہما اس کے اندر دبی ہوئی چنگاریاں موجود ہیں, وہ جہاد کا جذبہ بھی موجود ہے, اسلاف کی یاد جو ہے ابھی ان کے دلوں کو گرماتی ہے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, اس کے ساتھ رابطہ, اس سے قرب, ان کے ساتھ مفاہمت جو ہے, یہ کسی بھی دین کے کام کرنے والا جو بھی اٹھے, کوئی فرد ہو یا گروہ یا جماعت, اس کو سمجھنا چاہیے کہ اسے یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ کوئی آویزش کی شکل نہ ہو اس طبقے کے ساتھ, بلکہ ان کے ساتھ حتی الامکان کوئی تالیف اور اتحاد کا معاملہ جو ہے, کم سے کم ان کی نیک دعائیں حاصل کرنے کی کوشش یہ جو ہے ضرور رہنی چاہیے. اس لیے کہ یہ جو ماضی کا پس منظر ہوتا ہے مختلف گروہ اور طبقات کے ضمن میں, وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. دوسرا محاذ ہے اصل میں جسے میں خالص احیائی محاذ کہتا ہوں, یعنی کچھ ایسی تحریکیں, کچھ ایسی جماعتیں اٹھی کہ جو اسی ارادے کے ساتھ اٹھی, اسی نصب العین کے ساتھ اٹھی, اسی دائیے کے ساتھ سامنے آئی کہ ہمیں اسلام کو اثر نو زندہ کرنا ہے. اور اسلام کو جیسے کہ میں نے مولانا علی رضوی کے الفاظ آپ کو سنائے کہ اثر نو ایک ابھرتی ہوئی تحریک کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, اسلام کے غلبے کی سعی و جہد کرنی. یہ جو تحریکیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ان کا آغاز کرنے والے سکہ بند علماء نہیں تھے. علماء کا معاملہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ان کے جو بھی مثبت پہلو ہیں وہ بھی سامنے رہے اور جو کمی ہے ان کے حلقے میں, کہ چونکہ جدید سے وہ براہ راست واقف ہیں اس کے بارے میں ان کی معلومات ہے کہ نہیں ہے, ہیئر سے ہے یا ایسے ہی کہیں ادھر ادھر سے صرف دیکھ لیا ہے, لہذا اپنی اس کمی کی وجہ سے وہ جو ایک مثبت احیائی تحریک کے تقاضے ہیں وہ ان کے ہاں پورے نہیں ہوتے. لہذا ان تمام تحریکوں میں آپ قدر مشترک یہ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے لوگوں نے ان کو اٹھایا کہ جو سکہ بند علماء نہیں تھے, بلکہ انہیں علماء تسلیم نہیں کیا گیا, اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ان تحریکوں کے راستے میں ابتدا رہی. اس میں سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ پھر ذرا اپنے تناظر کو وسیع کیجیے کہ یہ تحریکیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ہو, یہ تحریکیں بھی انڈونیشیا سے لے کر موراکو تک ہیں. عالم عرب میں اس تحریک کا عنوان, جامع ترین عنوان وہ ہے اخوان المسلمون, اور اس کے بھی جو ابتدا کرنے والے تھے حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ, وہ بھی کوئی سکہ بند عالم نہیں تھے. اسی طرح مخدومی پارٹی کا آغاز کرنے والے, اسی طریقے سے اور دوسری جگہوں پر فدائین کی تحریک ایران میں تھی, وہ کچھ عرصے تک تو بالکل خطے سے بالکل نیچے رہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں گئے, لیکن اب جو کچھ وہاں پر یہ ایکسپلوژن ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تحریک کی اس کی جڑوں میں یقیناً وہ فدائین کا کیا ہوا کام جو ہے وہ اس کی آبیاری جو ہے وہ یقیناً اس کی جڑوں میں موجود ہوگی. اسی طریقے سے اب آئیے کہ میں اس وقت اب پھکیر کر لاتا ہوں کہ جو ہمارا اپنا پس منظر ہے ہمارے ملک میں, اور اس وقت میں ملک کے لیے وہ بر صغیر پاک و ہند کو ایک وحدت سمجھتے ہوئے, اس لیے کہ تاریخ کے اعتبار سے اس وقت وہ ایک وحدت تھی, اس کا سب سے پہلا بیڑا اٹھانے والے مولانا ابو الکلام آزاد تھے. مجھے بڑی سہولت محسوس ہو رہی ہے آج کہ ابھی آپ نے وہ مقالات سنے ہیں اور ان کے بارے میں بہت سی معلومات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی. مولانا ابو الکلام آزاد, ان کی دینی صلاحیت, قرآن مجید میں ان کی غواتی, ان کی انشاء پردازی, ان کا زور خطابت, یہ سب کو معلوم. یہ وہ شخص ہے سب سے پہلے کہ جو ایک براہ راست احیائی تحریک کا دائیہ لے کر سامنے آیا. الہلال اور البلاغ یہ دو پرچے اور اس کی دعوت, ولولہ انگیز دعوت, اور اس دعوت سے دو ہی رخ تھے, قرآن کی طرف رجوع اور جہاد کا غلغلہ, دو ہی اس کے بنیادی نکات تھے. ان کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ یہ الہلال اور البلاغ جو ہے اس کا پورا فائل آپ لے جائیے تو دو ہی چیزیں آپ کو ملیں گی. جہاد کے اعتبار سے اس وقت تحریک خلافت, اور چونکہ براہ راست جو ہے دول یورپ جو ہے اس وقت ترکی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا دور لگا رہی تھی، لہذا خاص طور پر ترکوں کا وہ جہاد جو ہے اس کا موضوع بنا، لیکن جہاد اپنے جامعیت کے ساتھ بھی اور دوسرے یہ کہ قرآن کی طرف رجوع کرو اور قرآن کی طرف لوٹو، یہ تھی ان کی دعوت، اور بالکل نو عمری کا زمانہ ہے ان کا، غالباً وہ اپنے ٹوینٹیز میں تھے جبکہ وہ یہ ادارت کر رہے تھے الہلال اور بلاغ کو، اور اس وقت انہوں نے یہ ایک بہت اہم نقطہ، اسے یاد رکھیے، میں نے اس پر لکھا ہوا بھی ہے لیکن یہ مضامین میرے نصاب کے فائلوں میں دفن ہے، ابھی تک وہ کوئی کتابی شکل میں نہیں آئے ہیں، کہ میرے نزدیک شیخ الہند کی شخصیت، ان کے خلوص کا، جیسے کہ میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں کہا کہ ان کی جامعیت کا مظہر ان کی تصانیف اور ان کے خلوص کا سب سے بڑا مظہر ان کی اولاد، تو حضرت شیخ الہند کی جامعیت کا مظہر ان کے کلام زاد اور ان کے خلوص کی سب سے بڑی دلیل میرے سامنے یہ ہے کہ ٹوینٹیز کی ایج کا نوجوان ان کے سامنے آتا ہے ابو الکلام، جس کی کوئی حیثیت نہیں، کہاں استاد الاساتذہ محمود حسن دیوبندی جس کے شاگردوں میں ایسی عظیم شخصیتیں ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے تسلیم کیا کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، قرآن کی طرف ہمارا رجوع نہیں تھا، قرآن کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی، یہ اس نوجوان نے ہمیں متوجہ کیا، یہ در حقیقت وہی تھا اصل میں کہ جو پھر جب واپس آئے ہیں مالٹا سے اور انہوں نے وہ جملے کہے ہیں جنہیں ہم نے الحمدللہ بہت عام کیا ہے، میثاق میں بار بار شائع کیا ہے، ہماری مطبوعات میں وہ شامل رہتا ہے، وہ آج بھی آپ نے سنا کہ میں نے جتنا غور کیا ہے ہمارے سارے زوال کا سبب جو ہے وہ دو ہے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی، جس پر کہ جو راوی ہے اس قول کے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اضافہ کیا کہ اصل میں حضرت نے جو دو باتیں کہی تو یہ بھی دو نہیں ہے، ایک ہی ہے، اس لیے کہ اختلافات کا سبب بھی قرآن سے دوری ہے، حبل اللہ وہ تھی، اس سے دوری ہوئی تو ایک دوسرے سے بھی دوری اس کا لازمی اور منطقی نتیجہ تھا، تو یہ بات جو ہے بڑی عظیم ہے کہ اس وقت مولانا ابو الکلام آزاد کو دیوبند کے حلقے کی عظیم ترین شخصیت کی سرپرستی آتی ہوئی، بئی ہما جیسے کہ آپ نے اجمالاً پڑھ لیا، میں نے کچھ تفصیلی واقعات بھی اپنے مضمون میں لکھ دیے تھے، ابھی آپ نے سنا کہ علماء کے ایک طبقے کی مخالفت جو ہے اس نے ان کا راستہ روکا، اور یہ راستہ روکنا جو ہے میرے نزدیک اس میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہے، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جس شخص سے کوئی عقیدت ہو جاتی ہے کسی کو تو اس شخص کے بارے میں پھر لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہو جاتی ہے، مثلاً سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یہ عقیدہ وہاں عام رہا کہ وہ شہید نہیں ہوئے، غائب ہو گئے، ظاہر ہو جائیں گے، یہ ہماری اصل میں وہ جو ایک طرح کی خوش عقیدگی ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ کچھ اپنی عقیدت کے غلو میں شخصیتوں کے بارے میں جو ایک ذہن کے اندر نقشہ قائم کر لیتا ہے تو وہ اب نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی بھی کسی اعتبار سے بھی اس کو کوئی نقصان پہنچے، تو اسی کا مظہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا ابو الکلام آزاد سے جن لوگوں کو عقیدت اس دور میں قائم ہوئی انہوں نے بعد میں بھی یہ سمجھا کہ مولانا اسی کام میں اب بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے بعد عقیدت مند یہ سمجھتے کہ بعد میں بھی وہ اسی کام میں لگے رہے، حالانکہ اس سے کوئی شواہد موجود نہیں ہمیں ملتے، کچھ خدمت قرآن کا کام تو انہوں نے جاری رکھا ہے، ترجمان القرآن جو ان کی وہ تفسیر کہی ہے یا جو بھی کہے وہ بعد ہی کی ان کی تحریر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی کا اور بڑی فعال وہ شخصیت تھے، اصل دھارا جو ہے تو دوسری طرف چلا گیا، یہ بالکل ایسے یہ دریا کا رخ جو ہے آپ اگر کہیں روک دیں گے تو وہ کہیں دوسری طرف اپنا رخ کر لے گا، تو وہ زوردار شخصیت جس کے اندر صلاحیتوں کا طوفان تھا، ظاہر بات ہے کہ وہ بیٹھنے والی شخصیت نہیں تھی کہ پھر ایک طرف اگر راستہ بند دیکھے تو پھر وہیں زمین میں جذب ہو جائے، بلکہ یہ کہ انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور انہوں نے تحریک حریت ہند جو بھی ان کے سلسلے میں انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا اور پھر اس نے اپنی توانائی اثر کر لی، لیکن بہرحال یہ پہلی تحریک تھی، یہ در حقیقت سر آغاز ہے احیائی تحریکوں کا، ذہن میں رکھیے کہ میں نے تین محاذ معین کیے تھے، ایک وہ آزادی کی تحریکوں کا معاملہ، دوسرے علماء کی تحریکوں کا معاملہ، علماء کی جماعتیں، ان کی کوششیں، ان کی مسائل، تیسرا یہ جو کہ بنیادی طور پر احیائی تحریکیں ہیں، ان کا بر صغیر پاک و ہند میں جو نقطۂ آغاز ہے وہ مولانا ابو الکلام آزاد کی شخصیت ہے، لیکن جب وہ راستہ جو ہے اپنا کچھ بدل گئے تو پھر جو دوسری شخصیت سامنے آئی ہے وہ ہے مولانا سید ابو العلا مودودی کی شخصیت، اور بڑا گہرا ربط ہے، بڑا منطقی ربط ہے، وہی ترجمان القرآن جو ان کی تفسیر کا نام ہے، ان کے پرچے کا نام، وہی جہاد اور قرآن کے دو مین تھیم جو مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اور البلاغ کے ذریعے سے سامنے رکھے، انہی کو لے کر مولانا مودودی سامنے آئے اور یہ چیز بھی سامنے رکھے کہ ابوالکلام مرحوم نے حزب اللہ قائم کی. یہ حزب اللہ کچھ عرصے بعد میں بھی چلتی رہی ہے بیعت کی بنیاد پر، لیکن چونکہ اس کے لیے کوئی ایک ایسا کام کا موقع اور میدان نہیں پیدا ہو سکا علماء کی کچھ مخالفت کی وجہ سے، لہذا وہ پھر مرجھا کر رہ گیا. وہ طرف بعد میں پتہ نہیں چلا، وہ بیعت کرنے والے لوگ ان کے ہاتھ پر موجود رہے، کچھ ان میں سے مولانا مودودی کے ساتھ آ گئے، جیسے کہ ملک رسول اللہ خان عزیز، یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مولانا اب اس میدان میں نہیں ہے، تو پھر جو دوسری شخصیت سامنے آئی انہوں نے ان کے ساتھ اپنا رب کو تعلق قائم کیا. بہرحال دوسری تحریک جو ہے اس میدان کی وہ تحریک جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کی تحریک کے بعد، بلکہ یہ کہ وہ تحریک تو ابھی موجود ہے، لیکن یہ کہ جو تحریک لے کر وہ چلی تھی، میرا چونکہ تھیسس آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس کے اصول و مبادی سے ایک انقلابی اصولی جماعت ہے، اور بعد میں پاکستان بننے کے بعد اس میں جو ترمیم ہوئی ہے اس نے اسے ایک سیاسی قومی اسلام پسند جماعت بنا دیا. تو جو وہ جگہ خالی ہوئی ہے، یہ ہے در حقیقت وہ خلا کے جس کو پر کرنے کے لیے ہم نے یہ ادارہ اور یہ تنظیم قائم کی، تنظیم اسلامی اور یہ انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تینوں چیزوں میں کچھ جو اقدار مشترک ہیں انہیں آپ جانیں. دیکھیے، مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک تو ادارہ قائم کیا دارالارشاد کلکتے میں، جس کا بنیادی مقصد قرآن مجید کی تعلیم و تدریس اور جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں میں سے ایسے نوجوان پیدا کرنا کہ جو قرآن کے داعی بن کر سامنے آئے. یہ ہمارے کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ساتھ ہی انہوں نے حزب اللہ قائم کی ایک جماعت، اور اس جماعت کی بنیاد انہوں نے رکھی بیعت پر. اب یہ کہ ہو کیا سکا کیا نہیں سکا اس کو چھوڑ دیجیے، یہ تو بہت سے اسباب پر اس کا انحصار ہے. ماحول جو ہے اس سے کس قدر ریسپانس ملتی ہے، کتنے آوان و انصار سامنے آتے ہیں، پھر یہ کہ وہ زمانہ جو ہے انگریز کا دور غلامی اور اس میں وسائل کی کمی اور طرح طرح کی قدغنے اور پابندیاں، وہ بہت سے عوامل ہوں گے کہ جن کا اس وقت احساس میرے پیچھے نظر نہیں ہے. لیکن یہ کہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تقریباً سوچ ایک ہے، اور وہ دونوں سوچیں جو ہے وہی مسلسل ان تینوں کاموں میں آپ کو چلتی نظر آئے گی. ایک ادارہ بنیادی طور پر قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، اور وہ بھی جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن مجید سے روشناس کرانا اور ان میں سے ایسے لوگ پیدا کرنا جو قرآن کے داعی بن کر کھڑے ہیں. اور دوسرے ایک جماعت، وہی تنظیم کی جو پوری تاریخ آپ نے پڑھی ہے، کہ وہ جماعت جو قائم ہو کہ جو اس کے لیے پھر ایک عملی جد و جہد کا آغاز کرے کہ اسلام کو بالفعل قائم اور غالب کیا جائے. یہی کام ہمیں نظر آتا ہے مولانا ابوالعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور میں. ادارہ دارالاسلام، اگرچہ یہ فرق رہے گا کہ ابوالکلام کا اپنا ادارہ تھا دارالارشاد، انہوں نے خود قائم کیا، اس کا فکر ان کا، اس کے لیے جو بھی اینٹیں رکھی گئیں، جو بھی سامان ہوا، وہ سارا ان کے اپنے اہتمام میں قائم نہیں رہ سکا، ختم ہو گیا. یہ بات دوسری اس لیے کہ سیاسی تحریکیں جو تھیں اس کی وجہ سے نظر بندیوں کے سلسلے جو شروع ہوئے مولانا کے، تو وہ بات کام جو ہے وہ ختم ہو گیا. مولانا مودودی کا جو ادارہ دارالاسلام تھا، وہ اصل میں ان کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں تھا، وہ علامہ اقبال کے ذہن کی پیداوار، لیکن تھیم وہی ہے، بالکل وہی، کہ جدید تعلیم یافتہ لوگ، بلکہ جو خط لکھا تھا وہ علامہ اقبال نے، جو ریکٹر تھے الازہر کے اس زمانے میں، انہیں خط لکھا تھا کہ ہم نے پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک بڑی اچھی جگہ پر ایک ادارہ قائم کیا ہے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ گریجویٹس کو رکھے اور انہیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن پڑھائیں. اس کے لیے ہمیں آپ کو ایسا عالم دیجئے کہ جس کی جدید اور قدیم دونوں پر نگاہ ہو، جو انگریزی زبان سے اتنا واقف ہو کہ انگریزی زبان میں وہ آ کر یہاں جو قرآن مجید کے معارف ہیں، علوم ہیں، وہ لوگوں کو ان کو انگریزی تعلیم یافتہ جو نوجوان ہیں انہیں پڑھا سکے. وہاں سے معذرت آ گئی کہ ہمارے پاس ایسا کوئی عالم نہیں ہے، تو وہ اسکیم رہ گئی. لیکن پھر یہ کہ مولانا کو بلایا علامہ اقبال نے حیدرآباد دکن سے یہاں، اور اس ادارے کے اندر وہ بیٹھے. تو اس اعتبار سے فرق صرف اتنا ہے کہ اس ادارہ دارالاسلام کے مؤسس مولانا خود نہیں تھے، اس کی تاسیس جو ہے وہ در حقیقت نتیجہ ہے علامہ اقبال کے ایما پر چوہدری نیاز علی صاحب کی جد و جہد اور محنت کا، اور انہوں نے انکار کیا زمین وقف کی. لیکن مشابہت قائم ہو رہی ہے، دارالارشاد دارالاسلام، وہاں حزب اللہ، اور حزب اللہ کی جگہ یہاں جماعت اسلامی قائم ہوئی 1941 میں. البتہ ایک فرق یہاں پر نوٹ کر لیجئے، ایک فرق تو یہ کہ ادارہ ان کا اپنا نہیں تھا، دوسرے فرق یہ کہ مودودی صاحب نے جماعت کی بنیاد بیعت پر نہیں رکھی۔ اسباب کیا تھے کبھی تفصیل سے انہوں نے ان کو بیان نہیں کیا ہے، لکھا بھی نہیں ہے میرے علم کی حد تک، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں وہی جو ماحول کا اثر ہے کہ زمانہ اب اتنا بدل چکا تھا کہ بیعت کا لفظ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا تھا اور اس کی صرف ایک ہی شکل لوگوں کے سامنے رہ گئی تھی، اور وہ بیعت جو ہے بیعت ارشاد تزکیہ نفس کے لیے، جس کو کہ عام طور پر لوگ ایک استہزائیہ انداز میں پیری مریدی کی بیعت کہہ دیتے ہیں، اس کے سوا کسی اور بیعت سے ہم بحیثیت مجموعی اب واقف نہیں رہے تھے، ذہنوں سے نکل گئی تھی۔ تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے، بہرحال انہوں نے دستوری اور ایک قانونی تنظیم بنائی جماعت اسلامی کے نام۔ ہمارے ان کاموں کو آپ دیکھیے کہ کس طرح وہی دو کام ہے کہ جو چل رہے ہیں، انجمن خدام القرآن ایک ادارہ اور اس کے تحت قرآن اکیڈمی، جس کا مقصد بالکل وہی ہے جو دارالارشاد کا تھا، بالکل وہی ہے جو علامہ اقبال کے ذہن میں دارالاسلام کا تھا۔ یہ ہے وہ ادارہ کہ جو بہرحال جو بھی محنت ہوئی ہے اور آپ حضرات کا اس میں تعاون شامل ہے، اس پہ جو صرف ہوا ہے، یہ ادارہ جو ہے آج سے چند سال پہلے جب مولانا ابو الحسن علی ندوی یہاں تشریف لائے تھے، ابھی یہ مسجد نہیں بنی تھی، بیسمنٹ میں ہی انہوں نے کچھ خطاب فرمایا تھا، تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا ان کے سامنے کہ کچھ اینٹیں تو ہم نے یہاں رکھ لی ہیں، اس سے آگے ابھی کوئی کام نہیں ہوا ہے، اس سے آگے الحمدللہ اب ہم بڑھے ہیں، صرف اینٹیں نہیں ہیں، اب یہاں کچھ افراد بھی آ گئے ہیں، پانچ افراد کا ایک بیچ نوجوانوں کا جو تعلیم یافتہ ہیں، ایم اے ایم ایس سی یا ایم بی بی ایس بی ڈی ایس وہ کیے ہوئے، اور وہ اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کا دائیہ لے کر یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کی تدریس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور انجمن نے جو کام کیا ہے کہ جس میں کہ نشر و اشاعت ہے اور قرآن کی طرف توجہ کا ارتکاز کر دینا، اور ایک مرتبہ لوگوں کو کم سے کم یہ سوچنے پر آمادہ کر دینا کہ قرآن مجید میں ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، ہم اس کی طرف رجوع کریں، یہ صرف کتاب مقدس نہیں ہے، یہ صرف حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ نہیں ہے۔ تو یہ الحمدللہ کہ جو بھی کوشش ہوئی ہے اور جس میں آپ کا تعاون اور اللہ کا فضل شامل حال رہا ہے، تو ایک کھاتا تو اس کا یہ ہے قرآن اکیڈمی انجمن خدام القرآن، اور اس میں میں اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہوں اپنے اوپر، اور اس کا شکر ادا کرنا واقعتاً کبا حق ہوں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور کا ادارہ ہو اور میں یہاں مہمان کی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ میں نے اس کے لیے جو انجمن قائم کی وہ بھی میری اپنی مساعی کا نتیجہ، جو تعاون حاصل ہوا وہ بھی جو لوگ میرے ہم خیال بنے ان کا تعاون، ورنہ کوئی اور چیز جو ہے وہ اس کی بنیاد میں شامل نہیں ہے، لہذا وہ بات کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اگر دعوے سے ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے، لیکن مولانا مودودی کے ساتھ تو وہ حادثہ بھی ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جو اس ادارے کے وہ واقف تھے وقف کرنے والے، ان سے ان کا جھگڑا ہوا اور انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، لاہور میں آ کر انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی تھی، بعد میں پھر کوئی مصالحت ہوگی تو پھر چلے گئے۔ تو یہ جو ایک کشمکش رہتی ہے کہ ذہنوں کا ٹکراؤ ہو، کہ کچھ منتظمین ہو ان کی سوچ کچھ اور ہو، جو کام کرنے والے ہیں ان کی سوچ کچھ اور ہے، اور فرکشن چل رہی ہے، تو واقعہ یہ کہ کوئی کام پھر ہو نہیں پاتا۔ اس کے اعتبار سے ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس طرح کی کوئی دو عملی ہمارے اس ادارے کے اندر موجود نہیں۔ دوسرا پھر جو ادارہ میں نے قائم کیا وہ تنظیم اسلامی، وہ حزب اللہ اور جماعت اسلامی کے سطح پر، کہ اب وہ لوگ سے جو قرآن مجید کی اس دعوت کو قبول کر کے وہ آگے بڑھے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے، جو کمٹ کرے، جو اپنی زندگی جو ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہو، اب ان کو منظم کیا جائے۔ اور اس ضمن میں بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ تدریجاً میرے ذہن میں وہ بیعت کا معاملہ آیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جیسے کہ حضور نے ایک بات فرمائی تھی اپنے آخری خطبے میں کہ جو نسی کا معاملہ تھا وہ ختم کر دیا گیا، اہل عرب میں ایک رواج ہو گیا تھا کہ وہ مہینے ادھر ادھر کر دیتے تھے اپنی سہولت سے، کہ جو اشہر حرم ہے اس کے لیے اپنی سہولت کے پیش نظر انہیں آگے پیچھے کر دیتے تھے، کہ ہمیں زیادہ اس مہینے کی ضرورت ہے کہ امن رہے، تو فلاں مہینے کے بجائے یہ مہینہ جو ہے یہ اشہر حرم میں ہوگا۔ اس رد و بدل کو ختم کیا حضور نے، اور استدار زمانوں کا ہے ہی یوم خلق اللہ تعالی، اب وہ ساری اونٹ نیچ جو کیلنڈر میں کر دی گئی تھی ایام جاہلیت میں وہ ختم کی جا رہی ہے، اور زمانہ پھر لوٹ کر اسی تقویم پر آ گیا ہے جس تقویم پر کہ اللہ نے اس کو قائم کیا تھا۔ یہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اسی کے مصداق میں تحدیثاً للنامہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ وہ جو درمیانی دور میں بیعت سے الرجی اور بیعت سے دوری جو پیدا ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے توفیق دی کہ وہ سلسلہ پھر وہاں سے جا کر جڑ گیا کہ اس سنت بیعت کا میں نے احیاء کیا ہے اور الحمدللہ مجھے اس کے بیان کرنے میں کوئی اسے دعویٰ سمجھے ادعا سمجھے، بہرحال میں حقیقت کے طور پر یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اس کا غلغلہ جو ہے طول و عرض پاکستان میں ہو گیا ہے کہ بیعت کوئی شے ہے، بیعت جہاد کوئی چیز ہے جسے ہم بھولے ہوئے ہوں، اختلاف ہو رہا ہو، اتفاق ہو رہا ہو، کنٹروورسی ہو رہی ہو، فتویٰ چل رہا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ بات زندہ ہوئی ہے کہ جو ذہنوں سے بالکل نکل گئی تھی، بالکل ہٹ گئی تھی، اس کی طرف سوچتے ہوئے ہی آدمی جو ہے ایک مرتبہ پریشان ہو جاتا تھا، وہ اکبر الابادی کے اس مصرے کے مصداق کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اس دور میں، اور بیعت کی بنیاد پر کوئی تنظیم، اور میں نے الحمدللہ پاکستان کے طول و عرض میں اس کی بربلا جو ہے پلیٹ فارم سے اس کا تذکرہ کیا ہے، ابھی مسجد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے خطاب کیا ہے، میں نے علماء سے کہا ہے، آج ایک اور سلسلے میں بھی میں نے وہ شعر پڑھا تھا کہ ظاہر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو، بالکل اس کا میں نے کہا یا تو یہ کہیے کہ دین کی اقامت کے لیے جماعت بنانا جو ہے یہ صحیح نہیں درست نہیں، لیکن اگر آپ یہ مانیں کہ جماعت بنانا صحیح ہے، ضروری ہے، لازم ہے، تو پھر مجھے کتاب و سنت سے اس کی کوئی اور بنیاد نکال کر دکھا دیجئے سوائے بیعت کے، میں اس بنیاد کو قبول کر لوں گا، لیکن اگر اس کے سوا کوئی اور بنیاد کتاب و سنت سے نہیں ملتی تو معلوم ہوا کہ ہمارے لیے تو واحد جو ہے جو منسوس طریقہ ہے وہ وہی بیعت کا ہے۔ تو میں نے یہ پوری داستان آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ کوئی اچانک بات نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ تو ذہب ہے، یہ ایک زنجیر ہے جس کی کڑیاں ہیں، کہ اول تو وہ تین گوشے علیحدہ علیحدہ ذہن میں رہے کہ ایک ہے آزادی کی تحریکوں کا گوشہ، ایک ہے علماء کی مسائل، وہ انفرادی بھی ہیں، بڑے بڑے علماء اب بھی ہمارے دیہات کے بالکل گمنام گوشوں کے اندر بیٹھے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ کام جو میں نے گنوایا وہ اب بھی ہو رہا ہے، انہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کہ دین کا علم جو ہے ان کے ذریعے سے اور کچھ نہ کچھ تقویٰ اور دینداری کی روح جو ہے وہ ان کے ذریعے سے ماحول میں تراج کر رہی ہے، تو انفرادی طور پر یا جماعت کی شکل میں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ایک دوسرا دائرہ ہے، جس کی کہ عظیم ترین شخصیت حضرت شیخ الہند کی تھی، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میدان میں ان کے بعد تا حال، اور میں نے یہ شعر یہ میں نے جا کر پڑھا ہے ان مساجد میں کہ جہاں حضرت شیخ الہند اور حلقہ دیوبند کے علماء کی کافی بڑی بڑی تعداد جمع تھی، یہ مانسہرا اور یہ اٹک اور یہ جو علاقہ شمال مغربی پنجاب کا اور ساتھ ملنے والا جو یہ ہزارے کا علاقہ ہے، اور علاقہ کچھ مشہور ہے، یہ علماء کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے، دیوبندی طرز فکر کا ایک بہت بڑا مرکز، وہاں جا کر میں نے علماء کے مجالس میں یہ بات کہی ہے کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساقی، کہ یہ جو حلقہ ہے اس میں شیخ الہند کے بعد ان کی سی بالغ نظر شخصیت، اور پھر وہ اس درجے کا اخلاص کہ اپنے بیٹے کی عمر کے ایک شخص کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے نے، اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، وہ شخص کہ جس کو ایک اور عالم دین چیلنج کر رہا ہے برملا کہ تم کہاں سے آ گئے عالم دین، فلاں منصف کی کتاب لاؤ ذرا مجھے پڑھ کر دکھاؤ، اگر تم پڑھ دو تو پھر میں تمہیں عالم دین مان لوں گا، تمہیں تمہارے ہاتھ پر کیسے بیعت کر لی جائے، لیکن یہ کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے وہ شخص کہ جو انور شاہ کاشمیری کا استاد ہے، جو مولانا اشرف علی تھانوی کا استاد ہے، جو مولانا شبیر احمد عثمانی کا استاد ہے، اور جو مولانا حسین مدنی کا استاد ہی نہیں پیر و مرشد ہے، جو ان کا یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے ممدوح، جن کے ساتھ انہوں نے خامخواہ صرف اپنی مرضی سے قید کاٹی ہے، ورنہ انہیں بھی گرفتار نہیں کیا گیا تھا، گرفتار تو صرف شیخ الہند ہوئے تھے، وہ تو ان کے دو خادموں نے کہا کہ ہم بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ قید رہے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ رمضان جب پہلا آیا ہے تو حضرت شیخ الہند نے بڑے افسوس سے کہا صدمے سے، کیونکہ حافظ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو تین وہاں افراد تھے، ایک مولانا عزیر گل صاحب جو ابھی زندہ ہے، ایک مولانا حسین مدنی اور ایک شیخ الہند مولانا محمود حسن، تینوں میں سے کوئی حافظ نہیں، تو بڑی حسرت سے کہا کہ زندگی میں یہ پہلا رمضان آئے گا کہ ہم رمضان میں قرآن مجید نہ سن سکیں گے، تو اس شاگرد نے کمر ہمت کسی ہے جس کا نام حسین مدنی ہے رحمت اللہ علیہ، روزانہ ایک پارا حفظ کیا ہے اور رات کو کھڑے ہو کر سنایا، تو یہ ان لوگوں کے تعلق کا معاملہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، اور وہ شخصیت جو ہے ابھی آپ نے سن لیا کہ اس نے کہا کہ میری چارپائی اٹھا کر لے جاؤ اسٹیج پر اور میں پہلا شخص ہوں گا کہ جو بیعت کروں گا ابو کلام کے ہاتھ پر، تو یہ معاملہ جو ہے ان کی اس بے نفسی انتہائی بے نفسی کی دلیل، تو یہ ہے اصل میں وہ معاملہ کہ اس حلقے میں تو اس طرح کی شخصیت مجھے بعد میں نظر نہیں آتی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑی عظیم شخصیتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو ایک معاملہ ہے وہ اس کے کچھ معیارات جو ہیں جو تھوڑے سے ان مقالات میں آپ کے سامنے آئے، اس طرح کی شخصیت نہیں ابھری. اب ادھر جو ہے یہ جو کام ابتلا ہے تیسرا سلسلہ، اس میں میں نے عرض کیا کہ اس سلسلے کی کڑی ہے یہ کام جس سے آپ کا یہ ذہنی مناسبت کا معاملہ ہے، آپ کے تعاون کا تعلق ہے. کچھ لوگ یہاں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو تنظیم میں بھی ہیں اور انجمن میں بھی ہیں، اور کچھ حضرات وہ ہیں کہ جو صرف انجمن میں ہیں اور اس کے معاملین میں شامل ہیں. تو میں ان دونوں کاموں میں، ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ پس منظر کیا ہے، وسیع تناسب کیا ہے، ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان ہسٹری، کوئی تاریخ میں ہمارا مقام ہے کہ نہیں ہے، آسمان سے ٹپکے ہوئے نہیں ہے، یہ سلسلہ ہے ایک ہمارا، ان کے ساتھ ایک ربط و تعلق ہے. پھر یہ کہ اس کام کی مشابہت، کہ اس احیائی عمل میں دو ہی چیزیں ہیں کہ جو رہی ہیں، قرآن اور اس پر ایمفیسس، اور اس کے لیے ادارے قائم کرنا، اور دوسرے جماعت کے جو جہاد کا دائیہ لے کر اٹھے. اس میں میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں کاموں میں جو ربط ہے اور جو یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ان کو آپ سمجھ لیجئے. اس لیے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بعض رفقا اور معاونین کے جو انجمن کی سطح پر جنہوں نے سرگرمی سے کام کیا اور تعاون کیا ہمارے ساتھ، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ تنظیم وغیرہ اور یہ دعوت اور جہاد اور اس میں جو کنٹروورسیز پیدا ہو گئی ہیں، یہ خامخواہ کی یہ چیزیں جو ہے اس کام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، وہ کام شاید اس کی وجہ سے سفر کرے گا اور نہیں ہو پائے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر آپ حضرات آج اپنے ذہن کو اچھی طریقے سے صاف کر کے اٹھیں. پہلی بات تو میں کہوں گا خالص اصولی اعتبار سے، ابھی ذہن سے باقی تمام چیزوں کو نکال دیجئے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جن اصولوں پر تخلیق فرمایا ہے، ان میں سے ایک مسلم اصول یہ بھی ہے کہ علم اور عمل کے درمیان ایک گہرا ربط و تعلق ہے. علم صحیح سے یقیناً عمل صحیح ظہور میں آئے گا، اور پھر عمل صحیح سے علم صحیح میں اضافہ ہوگا. یہ دوسرا رخ جو ہے لوگوں کو معلوم نہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ اگر عمل نہیں ہوگا تو علم بھی مرجھا جائے گا، وہ علم صرف علم کی حیثیت سے آگے نہیں چل سکے گا. جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ فکر محض فکر کی حیثیت سے صرف ایک ایبسٹریکٹ فکر بن کر رہ جاتا ہے، وہ فکر جس طریقے سے کہ ہمارے ہاں وہ ایک تجریدی ایک فن ہے مصوری، اس طرح کا فکر بن کر رہ جاتا ہے، اس کا زندگی کے حقائق کے ساتھ رب کو تعلق نہیں رہتا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل کا جوڑ جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ موجود نہ ہو. یہ دونوں پلڑے بالکل ساتھ رہیں گے تو ترازو ہوگی، دونوں پہیے ہوں گے تو گاڑی آگے چلے گی. بالکل اسی طرح جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ذکر اور فکر کا معاملہ قرآن میں آیا ہے، یہ دونوں چیزیں اگر ہوں گی تو سلوک قرآنی ہو یا صحیح سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آپ کا قدم آگے بڑھ سکے گا، لیکن اگر یکرخہ معاملہ ہو گیا تو بات ختم ہو جائے. تو علم اور عمل کے اندر ایک تو باہمی تلازم ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ ایک دوسرے کی تقویت کا موجب بنتے ہیں. خاص طور پر ہمارے معاملے میں یہ بات جو ہے، اب آئیے دین کے معاملے میں، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. سب سے پہلے تو میں بالکل ڈاؤن آن دی گراؤنڈ والا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی تعلیمی تدریسی فکری تحقیقی تخلیقی کام، ظاہر بات ہے کہ دو چیزیں اس کے لیے ناگزیر ہیں، ایک افراد کا فراہم ہونا اور دوسرے سرمایہ کا فراہم ہونا. اس لیے کہ کوئی تحقیقی ادارہ یا تو حکومت کے زیر اثر بنتا ہے، وہ حکومت کی گرانٹ سے بنتا ہے، تو وہ حکومت کے فکر کی چھتری جو ہے وہ اس کے اوپر چھائے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی مدد لیں اور پھر ان کے اثرات جو ہے وہ آپ پر قائم نہ ہو، وہ تو جن کا کھائیں گے ان کا بجائیں گے. یہ ایک موٹی سی بات ہے، کولوکیل لینگویج کی وہ مثال ہے، اس میں کوئی ایکسپشن ممکن نہیں. کوئی تخلیقی کام کبھی بھی حکومت سے ایڈ پانے والے اداروں کے تحت نہیں ہوتا. وہ اس طرح تو ہو سکتے ہیں اسٹیٹسٹک جمع کیے، ادھر کا جوڑا ادھر کا جوڑا، ایک نئی کتاب بنا کر جو ہے وہ لے آئے اور وہ ایک تحقیق بن گئی، لیکن کوئی ریئلی جو تحقیقی کام ہو اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کریٹو ورک ہوتا ہے، تخلیقی کام، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کسی بھی اس طرح کے ادارے میں کہ جہاں اس طرح سے کوئی مالی جو اس کی آلت ہو رہی ہو، بلکہ وہ تو آزاد ادارہ ہو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ بہترین صورت جو ہو سکتی تھی وہ اللہ نے ہمارے اس معاملے میں پیدا کی ہے، کہ وہ جس کا ذہن ہے اس کے ساتھ ہی اس ادارے کی وابستگی بھی ہے، تب تو یہاں کوئی کام ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. لیکن افراد اور سرمایہ کی فراہمی کے لیے ذہن میں رکھیے، ایک زوردار دعوت کا ساتھ ہونا ضروری ہے. محض ریسرچ ورک، محض تخلیقی کام، محض تعلیمی کام کیسے ہوں گے جب تک کہ یہ دونوں چیزوں آپ کو فراہم نہ ہو، مسلسل افراد کی کھیپ آپ کو نہ مل رہی ہو اور اس کے لیے سرمایہ کے چینلز آپ نے اپنے نہ بنائے، اپنے معاشرے میں جڑے اگر آپ نے اپنی نہیں نیچے اتاری ہیں کہ جہاں سے آپ کو کوئی وہ سرمایہ کی اور وہ تعاون کی خوراک بہم پہنچ سکے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ادھر ادھر سے ہاتھ دستے سوال دراز کر کے کچھ مانگنا ہوگا، اس کے اثرات میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور یہ اپنی جڑیں جو ہے گہری ہونا، اس کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ایک زوردار دعوت بھی ساتھ موجود ہو، تو یہ تخلیقی اور تحقیقی کام اور ایک دینی دعوت، ان دونوں کے مابین ایک گہرا تلازم ہے کہ اس دوسری کے بغیر پہلی چیز کا ہونا ناممکن. اب آئیے جو ہمارا مسئلہ ہے، اگر ہم قرآن کو ایک دعوت کی شکل دیتے ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں یا تو پھر اس کو کتاب مقدس کی حیثیت سے بند رکھیے، تب تو معاملہ کوئی اور ہے، لیکن کتاب کو اگر آپ علم کا اور دعوت کا موضوع بنائیں گے تو اس میں ایک حرکت مضمر ہے، وہ آپ کو ابھارے گی. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے، یہ صورت حال جو ہے یہ باقی نہیں رہ سکتی. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اگر یہ دعوت جو ہے وہ حرکت پیدا نہ کرے تو وہ دعوت ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر تو وہ چیز ایسی مضمر ہے، انگرینڈ ہے، یہ اس کا ایسا جزو لا ینفت ہے کہ جو شخص اس کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، کسی بہت بڑے انگریز مدبر نے کہا تھا اپنے نقطۂ نظر سے، غالباً گلیڈسٹن کا یہ جملہ ہے کہ جب تک یہ قرآن دنیا میں موجود ہے امن نہیں ہو سکتا. یہی بات کہیں ہندوستان کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں اتنی آیتیں قرآن میں سے نکال دی جائیں تو دنیا میں امن ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن جو پڑھے گا اس کے سامنے تو وہ تھیم جہاد کا آ کر رہے گا. قرآن کے ساتھ جہاد کا وہ لازم و ملزوم کا رشتہ ہے کہ یا تو آپ قرآن پڑھیے اور آنکھ بند کر لیجیے، کان بند کر لیجیے، تو آپ کا وہ ریسرچ ورک کہاں آگے بڑھے گا؟ وہاں ہوگا کہ وہاں تو آنکھیں کھولیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن میں غواصی کریں گے تو قرآن کی بنیاد پر کوئی ریسرچ اور تخلیقی کام ہوگا، اور جب یہ کریں گے تو لاگ و حالا قرآن مجید اپنی دعوت کو جو ہے وہ سب سے پہلے آگے رکھتا ہے کہ قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن ہم سے مانگتا کیا ہے، قرآن ہم پر فرض کیا عائد کرتا ہے، قرآن ہماری ذمہ داریوں کا تصور کیا دیتا ہے. یہ اس کا وہ انایویٹیبل نتیجہ ہے کہ اگر انسان اس سے روگردانی کرے گا تو جان لیجئے وہ اپنے ساتھ خیانت کرے گا. وہ اس طرح کی ایک نظم تھی، لیکن اس کا ایک پیارا شعر جو ہے آخری جو میں سنانا چاہتا ہوں کہ یہ تم جان لو کہ وہ بد نصیب جو گر جائے اپنی آنکھوں سے، تم اپنی آنکھ سے کیسے اسے بٹھاؤ گی. جو شخص اپنی آنکھوں میں ذلیل ہو چکا ہو کہ میں قرآن مجید کی دعوت سے روگردانی کر رہا ہوں، قرآن مجھے پکار رہا ہے اور میں اپنے کانوں کے اندر انگلی ٹھوسے ہوئے ہوں، جو شخص اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو چکا ہو، جو شخص اپنی نگاہوں میں چور بن چکا ہو، وہ کیا کام کرے گا؟ دنیا میں کوئی کام وہ نہیں کر سکتا. اور اگر قرآن کو آنکھیں کھول کر پڑھیں گے تو قرآن کی دعوت انقلاب سب سے پہلے سامنے آتی ہے، اس لیے کہ اس کتاب نے عظیم ترین انقلاب دنیا کی تاریخ کا برپا کیا ہے، اس نے ایک ایسا حیجان پیدا کیا ہے. بلکہ یہ کہ نہ صرف قرآن، میں نے تو ان دنوں بعد ہمارے ساتھیوں کے علم میں ہے انجیل کے حوالے دیے، حضرت مسیح کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو میک پیس، آئی ہیو کم ٹو میک وار، میں تو بھائی کو بھائی سے لڑانے آیا ہوں، میں بیوی کو شوہر سے جدا کرنے آیا ہوں، میں اولاد کو والدین سے کاٹنے آیا ہوں. یہ تو حضرت مسیح کہہ رہے ہیں. اور یہی چارج تھا آپ کو معلوم ہے کہ جو ابو جہل نے لگایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان بدر میں، جب اس نے دعا کی ہے کہ اللہم اقطعنا للرحم فاعن الغداۃ، اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے کٹوا دیے ہیں تو کل اسے ذلیل و خوار کر دیجیے. تو قرآن کو در حقیقت ایک انقلاب کا منبع اور سرچشمہ ہے. اگر تو یہ کتاب اپنی اصل حقیقت کے ساتھ منکشف ہوگی تو چین سے پھر بیٹھنے نہیں دیتی، یا یہ ہے کہ پھر آنکھیں بند کر لیجیے، اپنی نگاہوں میں خود ذلیل ہو جائیے. تو ظاہر بات ہے کہ پھر کریٹو ایکٹیویٹی کے سوتے جو ہے آپ کی اپنی شخصیت کے اندر سے بالکل ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے اندر کسی بھی. تو ضرورت اس میری پوری گفتگو کی کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ کے ساتھ لے کر چلیں. یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. میں نے پوری تاریخ آپ کو بتا دی ابوالکلام سے لے کر اور اس تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن تک، یہ دو چیزیں جو ہے ساتھ چلی، اور یہی دو چیزیں جو ہے ساتھ لے کر چلنا. اب یہ کہ حالات کیا ہیں، صورت کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا سپورٹ معاشرے سے ملتی ہے، ریسپانس ہے یا نہیں ہے، اب مردان کار فراہم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ضروری سرمایہ اور اس کے وسائل جو ہے وہ بہم پہنچتے کہ نہیں پہنچتے، یہ بالکل ہمارے ہاتھ سے باہر ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ارتقائی عمل جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا. کچھ رفتہ رفتہ یہ پروسیس جو ہے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے. اس میں جس نے حصہ لیا ہے اس نے اپنے لیے بہت بڑی کمائی کر لی ہے, اللہ تعالیٰ کیا اس کا جو ثواب ہے. اور خطا اور غلطی بھی اگر کسی سے ہو گئی ہے اور وہ نیک نیتی سے ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہو جانے والی بات ہے. اصل بات یہ ہوگی کہ اس نے اپنی زندگی کو کس کام میں کھپایا اور لگایا, وہ اب رب کے ہاں سرخرو ہو جائے گا. تو اس میں جو ایک دفتہ تدریجاً ایک ارتقاء کا معاملہ آ رہا ہے اور بہتر سے بہتر شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے, اس سے حالات یقیناً امید افزا ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں کام جو ہے ساتھ ساتھ باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. میں ذرا یہ چاہتا ہوں, تھوڑا سا شاید آپ کے لیے بورنگ تو ہو جائے لیکن میں ان حضرات کی پوری تشفری کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ اپنا ذہن واضح کر دوں. یہ سارے کام جو شروع ہوئے ہیں جن کا نتیجہ انجمن خدام القرآن اور جن کا نتیجہ تنظیم اسلامی ہے, اس کی داغ بیل پڑی ہے سن 66 میں جب میں لاہور میں منتقل ہوا. اور میرا جو بھی اس وقت کی سوچ کا معاملہ تھا وہ سامنے آیا ہے ان تحریروں میں جو میثاق میں 66-67 میں شائع ہوئی. اب اس میں ان دونوں چیزوں کے حیول آپ کو نظر آ جائیں گے. لیکن میں آج جب دیکھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا اور اس پر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ کا فضل اللہ یوتی ہے میشا, یہ کسی کی ذہانت اور فطانت کا مظہر نہیں ہے, اللہ کی توفیق کا مظہر ہے کہ دونوں کے اندر میں نے دونوں چیزوں کو سامنے رکھا ہے. کسی ایک پہلو کی نفی کلی جو ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. مثلاً دیکھیے نشت ثانیہ میں میں نے جو ساری بحث کی ہے کہ ضرورت ہے ایک علمی تحریک کی, ایک عظیم علمی تحریک جو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر اسلام کے بنیادی حقائق کو اثر نو ان کا اثبات کرے. اس کے بعد میں نے لکھا ہے متذکرہ بالا علمی تحریک کے اجرا کے لیے فوری طور پر دو چیزیں لازمی ہیں. ایک یہ کہ عمومی دعوت و تبلیغ کا ایک ایسا ادارہ قائم ہو جو ایک طرف تو عوام کو تجدید ایمان اور اصلاح اعمال کی دعوت دے, اور جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں ان کی ذہنی اور فکری اور اخلاقی اور عملی تربیت کا بندوبست کرے. ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے تنظیم اسلامی کا پہلا لفظ تجدید ایمان ہے. یہ تنظیم اسلامی لازم ہے اس کام کے لیے کہ اگر ایک دعوت کا ادارہ موجود نہ ہو تو ریسرچ ادارہ کس بنیاد پر چلے گا؟ وہ تحقیق و تخلیق ہوگی کہاں, کن کن لوگوں کے ذریعے ہوگی, اور اس کے لیے مالی وسائل کہاں سے فراہم ہوں گے؟ اور جو لوگ ساتھ ہی اس علمی کام کی اہمیت ان لوگوں پر واضح کرے جو خلوص اور دگمندی کے ساتھ اسلام کی نشت ثانیہ کے آرزو مند ہے. تو یہ ادارہ, یہ انجمن خدام القرآن کے لیے یوں سمجھیے کہ بیسک مینیفیسٹو ہے, قرآن اکیڈمی کا یہ بنیادی خاکہ ہے, لیکن اس میں ایک عمومی دعوت و اصلاح کا ادارہ وہ جو ہے اس کی ضرورت کو ناگزیر ایک ضرورت کی حیثیت سے سامنے لایا گیا. اسی طرح یہ دیکھیے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس اور اس کی توضیحات, یہ دونوں تحریریں میری 67 میں میرے قلم سے نکلی. یہ جو پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد ہے اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا ہے کہ اس تنظیم اسلامی کے اعتبار سے اس ضمن میں ہمارے نزدیک اس وقت کرنے کا اہم ترین کام یہ ہے کہ ایک طرف ادیان باطلہ کے مذمومہ عقائد کا مؤثر و مدلل ابطال کیا جائے, اور دوسری طرف مغربی فلسفہ و فکر اور اس کے لائے ہوئے زندقہ و الہاد اور مادہ پرستی کے سیلاب کا رخ موڑنے کی کوشش کی جائے, اور حکمت قرآنی کی روشنی میں ایک ایسی زبردست جوابی علمی تحریک برپا کی جائے جو توحید معاد اور رسالت کے بنیادی حقائق کی حقانیت کو بھی مبرہن کر دے اور انسانی زندگی کے لیے دین کی رہنمائی اور ہدایت کو بھی مدلل اور مفصل واضح کر دے. اور اس میں پھر نقشہ دیا گیا ہے کہ اس کے لیے ایک ادارے کا قیام یہ ضروری ہے. تو تنظیم بنیادی طور پر ایک دعوت کا ادارہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تحقیق اور تعلیم اور علمی تربیت یہ اس کا ایک جز کی حیثیت سے اس میں پیش نظر ہے. یہ انجمن خدام القرآن بنیادی طور پر قرآن مجید کی نشر و اشاعت اور اس مقصد کے لیے کہ ایک علمی تحریک بنیاد کی قرآن کی بنیاد پر اٹھائی جائے اس کے لیے ادارہ ہے, لیکن اس میں ایک دعوت و تبلیغ کے ادارے کی ضرورت اس کے ایک جزو لائن فٹ کی حیثیت سے یہ اس میں بھی موجود ہے. تو یہ دونوں کام در حقیقت لازم و ملزوم ہے, ان کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتے. اور اب میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید کا بھی اصل میں یہ سارا جو ہمارا معاملہ ہے یہ خالص کسی اکیڈمک نیت سے اگر ہو تو اس سے بڑا فتنہ اور کوئی ہے ہی نہیں. قرآن کو در حقیقت پڑھنا پڑھانا تو ہے تو عمل کے لیے, اور قرآن مجید جو سب سے زیادہ انرجی جنریٹ کرتا ہے وہ اس انقلاب کے لیے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ اللہ کا دین جو ہے وہ دنیا میں غالب ہو, اس کے لیے عملی جد و جہد جو ہے, اور پھر اس کو اس پورے تناظر میں سامنے رکھ کر کہ یہ امت کا, احیائی عمل کا, وہ جو اپورڈ موومنٹ ہے اس کا ایک اہم گوشہ ہے جس میں ہم پاکستان میں رہنے والے اپنے کندھوں پر ایک عظیم امانت کا بوجھ لیے ہوئے. ہم وہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی وہ ساری مساعی جو ہے اس کے بھی امین اب ہم ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں کو تو ہم چھوڑ کر آئے رحم و کرم پر, اور جو کچھ وہاں ہو رہا ابھی مجھے ایک صاحب میرے آزاد کو مقبوضہ کشمیر ہو کر آئے ہیں, جو حالات کا انہوں نے نقشہ کھینچا میرے کان گمان میں نہیں تھا کہ کس تیزی کے ساتھ وہاں اسلام جو ہے کشمیر میں ختم ہو رہا ہے. حالانکہ وہاں عظیم اکثریت مسلمانوں کی ہے, حکمران مسلمان ہی ہے, لیکن اسلام جو ہے کس طریقے سے وہاں پر جیسے کہ وہ چراغ اب بجھنے کے قریب آ گیا ہوا ہے. اس لیے کہ بڑی گہری چالیں ہیں, ان کے نقشے ہوتے ہیں بہت امین المیعاد. جس طریقے سے کہ وہاں ہندو جو ہے اثر پھیلا رہا ہے اپنا, تو مقبوضہ کشمیر میں اگر یہ حال ہے تو تابع دیگران کے سب کیا حالات ہوں گے وہاں. ٹھیک ہے کچھ ادارے ہیں, نظمۃ العلماء ہے اور وہاں پر مولانا علی میاں کا چراغ روشن ہے, لیکن یہ کہ ایک پوری وہ جو فضا ہے وہاں کی اس کے پس منظر میں یہ تحریک جو ہے اور یہ کوششیں کتنے کچھ نتائج پیدا کر رہی ہیں. ہم ہیں جو ان کی کوسٹ پر آزادی لے کر یہاں بیٹھے ہوئے, ہم نے یہاں محل بنائے ہیں اپنے, ہم نے یہاں اپنے لیے آسائشیں حاصل کی ہیں, ہم نے یہاں ولے بنائی ہیں اور ہم نے نہ معلوم کیا کچھ دنیاوی اعتبار سے فائدے اٹھائے ہیں. تو ہم ساری ان ذمہ داریوں کو بوجھ بھی تو اب اپنے کندھے پر رکھتے ہیں. وہ ساری تحریک اور اس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا میں صرف ایک ریزسٹنس موومنٹ اور ایک فریڈم موومنٹ ایسی تھی کہ جس نے اسلام کا نام لیا, آخر اس کے امانت دار بھی تو ہم ہی ہیں. وہ بوجھ آخر کس پر ہے؟ وہ لاکھوں جو نعرے لگے تھے اس کے امین اب کون ہے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی کا وہ ساری محنت اور جد و جہد, اس کے مساعی جو ہے اس کے امین اب کون ہے اس پاکستان میں رہنے والوں کے سوا؟ اسی طریقے سے یہ جو تحریک شہیدین جن کا خون جذب ہوا بالا کوٹ میں, اور کلہار کے خون کو کے پانی کو جس نے کہ گلنار کیا تھا, آخر ان کا امین کون ہے؟ تو اپنی تاریخی اس حیثیت کو پہچان کر ہمارے یہ سارے معاملات, یہ کچھ سیاسی اتار چڑھاؤ اور کچھ یہ ہمارے جو پروفیشنل اور ہمارے اور بزنس کے معاملات, ان چیزوں کو اہمیت دے کر اور ان تمام فرائض سے صرف نظر کرنا میرے نزدیک تاریخی اعتبار سے ایک بہت بڑا جرم ہوگا کہ شاید پھر قدرت ہمیں سب سے زیادہ سخت سزا جو ہے وہ ہمیں دے, اشد العذاب والا معاملہ شاید ہمارے ساتھ کرے. اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے کتنی چیزیں جمع اور آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں. انہی میں میں ایڈ کرتا ہوں علامہ اقبال جیسی شخصیت اس پوری صدی میں پورے عالم اسلام میں کہیں نہیں, تو ان سب کی روایات کے امین ہم یہاں بیٹھے ہیں. اور ہمیں ہم میں سے ہر کوئی سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ کام دونوں رخ پر آگے بڑھے. قرآن ایک ہاتھ میں, میں نے تو ایک مضمون میں لکھا تھا جن لوگوں نے پڑھا یاد ہوگا کہ بندہ مومن مرد مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ایک چشم تصور کے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے وہ یہ کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار, یہ دونوں اس کے لازم ہیں. تلوار علامت جہاد کی, جد و جہد کی, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی, صحیح بات کو پھیلانے کی, غلط بات کی نفی اور تردید کی, ماحول سے مرعوب نہ ہونے کی, بلکہ یہ کہ چاہے استہزاء ہو اور تمسخر ہو اور مذاق اڑے اور بہرحال ویسٹڈ انٹرسٹ معاشروں کے اندر ہوتے ہیں, نہ معلوم کتنے کتنے جال وہاں پھیلے ہوتے ہیں. صحیح بات کہنے پر جو کچھ پہلے ہوتا آیا وہ اب بھی ہوگا, اس میں سے کسی سے بددل ہو جانا اور ہراسا ہو جانا, اور اگر کوئی ایک جو ہے انسان سے کوئی جگہ چھن جائے تو اس سے بددل ہو جانا, وہ تو یہ ہے کہ اگر ایک آہو فغاں کے لیے کوئی ایک جگہ کسی وقت میسر آ گئی تھی وہ چھن جائے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس مقصد اور اس کام سے غداری کرنا, اس سے منہ موڑ لینا, اس کو پیٹ دکھا دینا, میرے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے. تو جو حضرات بھی اس تحریک کے ساتھ کوئی دلی ہمدردی رکھتے ہیں, کوئی ذہنی وابستگی رکھتے ہیں, میں نے یہ چاہا کہ وہ کینوس جو ہے اس کا پورا پس منظر, اس کا زمانی اور مکانی حیثیت سے کس جگہ پر ہے, کس مقام پر ہے, اس احیائی عمل کے کس گوشے میں یہ کچھ اپنی خدمات سر انجام دینے کی کوشش کر رہی ہے, اس کا ماضی کیا ہے, کس کے ساتھ اس کے ماضی کے رشتے ہیں. اور یہی میں در حقیقت اس چیز کے بارے میں بھی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے دل گرفتہ ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ یہ کیوں مودودی صاحب کا نام لے لیتے ہو اور کیوں کبھی جماعت اسلامی کا نام لے لیتے ہو. میرے لیے نام لینا ضروری یہ ہے کہ میں اسی لائن پر چل رہا ہوں, میں اپنے ماضی کو ڈسون نہیں کر سکتا. میں ابوالکلام کا نام لیتا ہوں, اس ابوالکلام کا جس کا نام لینا پاکستان میں جرم ہے, میں نے اس کا نام بھی لیا ہے اور مسجدوں میں لیا ہے, پلیٹ فارم پر لیا ہے, میں نے مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا ہے. میں ان سب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہوں, اگرچہ مجھے جس سے جو اختلاف ہے اس کو بھی میں واضح طور پر بیان کر دیتا ہوں. میرا ابوالکلام کے ساتھ تعلق ہے تو اس ابوالکلام سے جو سن 20 تک کا ابوالکلام ہے, بعد کے ابوالکلام سے مجھے کوئی سروکار نہیں. میں نہ انہیں کوئی گالی دیتا ہوں نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایک عظیم شخصیت. پھر بھی وہ اسی کام کے اندر لگے رہے, میرے نزدیک وہ رخ موڑ گئے تھے. ہاں کوئی شخص مجھے بتا دے کہ یہ بات غلط ہے تو میں اپنی رائے کو بدل لوں گا, لیکن یہ کہ ان کے ساتھ اپنے ذہنی رشتے کو میں یقیناً تسلیم کرتا ہوں. اور میں مانتا ہوں کہ یہ غلغلہ جو بھی ہندوستان کی سرزمین میں قرآن مجید کا ایک بڑے پیمانے پر ہوا ہے, اس کا سب سے پہلا پہرا جو ہے اسی نوجوان کے ہاتھ ہے کہ جس کو اتنا بڑا ٹریبیوٹ جو ہے اس وقت کے شیخ وقت, بلکہ میرے نزدیک جو 14ویں صدی کا مجدد ہے, وہ اس کو ٹریبیوٹ دے رہا ہے کہ اس نوجوان نے ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا. اسی طریقے سے مودودی صاحب اور جماعت اسلامی میری شخصیت کا جز ہے, میں ان سے کبھی سر سے نظر نہیں کر سکتا. میں نے ان سے اخذ کیا ہے, میں نے ان سے جذبہ حاصل کیا ہے, لیکن یہ کہ مجھے ان سے جو اختلاف ہے اس کو بھی میں برملا بیان کرتا ہوں تاکہ یہ تاریخ کا تسلسل سامنے رہے. تاریخ میں کٹنے کے بعد کوئی چیز ایک علیحدہ کٹی ہوئی پتنگ کے مانند ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ تاریخ کے تسلسل اور تناظر میں رہے تو اس کا ایک ربط قائم ہوتا ہے, اس کو سوکھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے, اور اس کے ذہنی اور فکری رشتے ہیں تو کہاں ہے, اور وہاں سے پھر انہیں اختلاف ہے تو کس بات کا ہے. میں یہاں اس اجتماع میں آج خاص طور پر ایک گواہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی بات تو خیر اور ہے. جس زمانے میں مولانا مودودی صاحب سے وہ شدت کے اختلاف چل رہی تھی اور میں ہی گویا کہ ماچھی گوٹ کے سٹیج پر ان کا چیف اپوننٹ, بعض لوگوں نے کہا کہ اپوزیشن کا لیڈر ہے ڈاکٹر اشراق, حالانکہ اس وقت میری عمر کوئی 24 برس تھی. اس وقت بھی میری احتیاط کا یہ عالم تھا, یہاں نجیب صدیقی صاحب موجود ہوں گے سکھر کے ہمارے ساتھی جو تنظیم میں شامل ہوئے ہیں, ان کو میں نے یاد دلایا اور انہوں نے اس کی گواہی دی کہ اس وقت بھی یہ حضرات جو ہیں یہ اس درجے بدل ہو چکے تھے کہ مولانا مودودی پر بدنیتی کے الزامات عائد کرتے تھے. سکھر کے 8-10 رفقا تھے جماعت اسلامی کے جو ایک روز کئی گھنٹے تک میرے ساتھ بحث کرتے رہے کہ نہیں ان کی نیت میں خلل ہے, اور میں مداخلت کرتا رہا کہ نہیں نیت میں کوئی خلل نہیں, یہ معاملہ جو ہے غلطی ہے, اجتہادی غلطی ہے, اجرت پسندی ہے, ایک انسان اپنی جگہ پر اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. میں خیانت یا نیت بدنیتی اس وقت کہوں گا جب انسان خود سوچ سمجھ کر کوئی غلط حرکت کر رہا ہو, باقی خطا ہو گئی غلطی ہو گئی اور اس میں پھر وہ بعض اوقات پرپیچویٹ کرتا ہے اس غلطی کو, یہ بالکل دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ میرے اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کوئی بدنیتی کا معاملہ ہے, اور اب بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک اس دور کی عظیم ترین تحریکوں میں سے ایک تحریک تھی, کہتا ہوں ہے نہیں, لیکن اس کے بعد اس نے جو موڑ موڑا ہے اور وہ سیاست کی دلدلوں میں جس طرح گم ہوئی ہے, تو میرے نزدیک بر صغیر پاک و ہند اور اب کہنا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے. میرے دل پر جو اس کا جو زخم ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے, اور اس کا میں تجزیہ کر کے بتا سکتا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پورا وسیع پس منظر, اس کا یہ تناظر, میرے کام کے یہ دونوں جز, ان دونوں کا باہم مربوط ہونا, اور یہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے کہ انجمن کے سالانہ اجلاس اور انجمن کے تحت محاضرات اور تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع یکجا ہو, یہ ایک وحدت بن کر آگے چلے. انتظامی اعتبار سے فرق ہے, انجمن ایک رجسٹرڈ باڈی ہے, اس کی چونکہ املاک ہے لہذا اس کے لیے قانونی معاملہ ہے, رجسٹریشن ہے, اس کے قواعد ہیں, ضوابط ہیں, قوانین ہیں, جن میں اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک خانہ پوری کی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ در حقیقت اس کا بھی جو بنیاد میں نے رکھی تھی اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھ لیا تھا کہ یہاں اس طرح کی انجمن نہ بن جائے کہ جو کام شروع کرنے والا ہو وہ بالکل مکھی کی طرح دودھ سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے, اور جب کام چل پڑے تو کچھ اور لوگ آئے وہ اس پر قابض ہو جائے. حادثہ یہ پھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال امکانی حد تک جو ہے میں نے اس کا ابتدا ہی سے, چنانچہ جب میں نے یہ انجمن قائم کی ہے اس وقت جو میں اللہ کا شکر پھر ادا کر رہا ہوں آج آپ حضرات کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر, کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مجھے توفیق ملی اس وقت کہ میں نے اپنے ذہن کو اس وقت بھی بالکل صاف صاف لکھ دیا تھا. یہ پہلا دستور ہے جو انجمن کا شائع ہوا ہے, اور اس کے لیے جو خاکہ دیا گیا تھا اس میں نصاب میں اس میں یہ تحریر موجود تھی. جو میں نے جب اس کو شائع کیا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا, ساتھ لگا دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو بھی اس کو آئے وہ پڑھ کر آئے کہ یہ انجمن اس نوعیت کی ہے, یہ جمہوری نہیں ہے, اس میں ڈکٹیٹرشپ ہے, ایک شخص کے پاس اختیارات ہیں, وہ آدمی ہے کہ جو کام کرنے سامنے آیا ہے ہمیں اس کے ساتھ اگر اتفاق ہے تو تعاون کرنا ہے. یہ سارا معاملہ اس وقت میں نے لکھا کہ یہ انجمن سازی جو ہے میری منزل نہیں ہے, یہ تو پہلا قدم ہے, میں تو الہ کلمۃ اللہ اور اقامت دین کے لیے ایک ہمگیر جماعت قائم کرنا یہ میری زندگی کا مقصد ہے. اس میں میں نے لکھا ہوا سن 72 کی یہ تحریر ہے آج سے 11 سال پہلے کی, کہ اس میں میں نے لکھ دیا تھا کہ وہ جماعت جب بنتی ہے تو اس کی بنیاد تو بحث پر ہوتی ہے، اس میں کوئی قوانین ضوابط نہیں ہوتے، اس کا کوئی لمبا چوڑا نظام قانونی نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ ساری باتیں اس تحریر میں موجود ہیں۔ یہ آپ کو جو ملی ہے 10 سالہ رپورٹ، اس میں صفحہ 62-63 پر یا 64-65 پر یہ موجود ہے۔ اگر کہ اس بڑی تحریر کا چونکہ ہم نے وہ عکس لے کر اسے ریڈیوس کرا کے اس میں شامل کیا تھا، لہذا وہ بہت باریک ہے، تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو پڑھ سکیں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم وہ صفحے ضرور پڑھ لیجئے تاکہ میرا ذہن جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے۔ اور ان دونوں چیزوں کا لازم و ملزوم ہونا اور ہمارے فرائض دینی جو قرآن مجید کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور احیاء اسلام کے اس عمل میں اپنا بھی جو حصہ ہم ادا کر سکتے ہوں اپنی توانائیوں اور قوتوں کو صرف کر کے، اسے عملی اعتبار سے بھی لانا۔ ایک بات آخری جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی اس عملی جد و جہد کے سلسلے کی ایک شاخ ہے، اس لیے کہ اس میں میں اختلاف کر رہا ہوں کل جو بات کہی تھی مولانا محمد حنیف نقوی صاحب نے اس سے۔ انہوں نے جو یہ بیان کیا تھا کہ اس دور کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی اور معاشی نظام دنیا کے سامنے آ جائے۔ میں تنفیذ اسلام کے اعتبار سے ان سے اہم تر اور مقدر سمجھتا ہوں اسلام کے سماجی اور آئینی نظام سے، کہ تنفیذ کا جہاں مرحلہ آئے گا تو مقدم وہ ہے، اور اگر ہم نے کوئی جد و جہد عملاً کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے قدم وہاں اٹھانا پڑے گا کہ ایک شخص پہلے خود اپنے آپ کو بدلے، اور اس کے بعد اپنے گھر کے اندر اگر وہ مرد ہے اور اگر وہ واقعتاً اسلام پر چلنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے گھر میں اس کو نافذ کرنا پڑے گا اسلام کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر شرح و بس کے ساتھ آئلی قوانین، گھریلو نظام اور یہ ستر و حجاب کی تفاصیل، محرم کی تفصیل، یہ ساری جو آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو نہ معاشی نظام کے بارے میں ملتی ہے تفاصیل، نہ سیاسی نظام کے بارے میں ملتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس دور کی ضرورت وہ ہے اور وہ ہمیں فراہم کرنی ہوگی، لیکن وہ ہوگی اس طرح نہیں کہ بیٹھ کر کوئی ریسرچ بنائے یا کوئی شورا کا گروپ بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی نیا سیاسی ڈھانچہ دے دے، یہ ناممکن ہے۔ وہ تو ایک انقلابی جد و جہد کے نتیجے میں جب وہ ایک ضرورت سامنے آ کھڑی ہوگی کہ اب ہمیں سنبھالنا ہے اس ملک کو اور نظام قائم کرنا ہے، تو خود بخود ہرڈل رفع ہو جائیں گے اور خود بخود جو اس کی ہدایتیں وہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ورنہ آج آپ ایک ریسرچ پیپر لکھیے اسلام کے سیاسی نظام اور اسلام کی حکومت کے ڈھانچے پر، 100 اس کے خلاف مقالات جو ہے وہ آ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی متفق علیہ شے کو یہاں کنٹروورشیل بنا دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ان دانشوروں کا جن کے ہاتھ میں یہاں کے اخبارات ہیں، جن کے ہاتھ میں یہاں کے ذرائع ابلاغ ہیں، جن کے ہاتھ میں یہاں کا ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے۔ بڑی سے بڑی مسلم شے کو آپ خدا کی ہستی کو آج کہیں کنٹروورشیل بنا دیں اور ایسا بنا دیں کہ شاید یہاں پر کسی کے لیے بھی ممکن نہ رہ جائے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ کم سے کم وجود اللہ کا تو متفق علیہ۔ تو یہ ہے وہ ماحول کہ جس میں آپ کا سارا معاملہ ہے اور سابقہ ہے، یہاں جب تک ایک تحریک نہ چلے، جہاں تک وہ کمیٹڈ لوگ وہ فدائین نہ ہو کہ جو اپنے سر پر کفن باندھ لیں اور دین کی اقدار کے احیاء کے لیے وہ اپنے آپ تن من دھن کو لگانے کے لیے آمادہ نہ ہو، اور یہاں انقلاب برپا نہ کیا جائے اور اس انقلاب کے نتیجے میں پھر تشکیل نہ ہو، اس وقت تک یہ ریسرچوں ریسرچوں سے کوئی معاشی نظام جو ہے کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ اور یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ہمارے ملک میں وہ تدریج کے نام سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مذاق دین کا اڑ رہا ہے اس وقت، یہ چیز کس قدر خوفناک ہے۔ جسے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ٹھیک ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جسے نظر آ رہا ہے کہ اس کا نتائج کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوگا، آخر اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو شیشے کے کسی ایک کیس کے اندر بند کر کے رکھ دے کہ اس کے اوپر کوئی پتھر نہ آئے۔ پتھر آئیں گے اور ان پتھروں کا کھانا ہی در حقیقت ہمارے لیے سرخ روئی ہے۔ وہ پتھر اگر محمد الرسول اللہ پر پڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تو سب سے بڑے خوش نصیب ہوں گے اگر وہ پتھر ہم پر گرے ہیں، اگرچہ وہ ابھی صرف زبانی کلامی پتھر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اور بلکہ ہوگا اگر ہم اس میدان میں ثابت قدم رہے کہ وہ دوسرے پتھر بھی آئیں گے اور ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ لیکن یہ کہ ان دونوں کاموں کو ساتھ لے کر چلنا یہ لازم و ملزوم ہے۔ کسی بھی ایک کام سے اگر پہلو سے ہی ہو جائے، میں مانتا ہوں اگر قرآن مجید کے علم اور حکمت کو سطح پر ہم نے پیش نہ کیا تب بھی وہ فیل ہو جائے گی، ریولیوشن کاؤنٹر ریولیوشن کی نظر ہو جائے گا۔ اس کام پر ایمفیسس بھی موجود رہنا چاہیے، اپنے بہترین نوجوان جو ملے ان کو اس کام پہ لگانا چاہیے، ان کی صلاحیتوں کا مطلب بہترین وہی ہے۔ لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ کریٹو ورک کرنے والے نوجوان کسی کھیت میں اگتے نہیں ہے کہ آپ جائیں وہاں سے وہ فصل کاٹ کر لے آئیں، یہ تو آپ کے پاس اگر 100 آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں 2-3 جو ہے ان کے اندر وہ صلاحیت ہو کہ جو واقعی کوئی تخلیقی کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ باقی لوگ اسی پروسیس میں لگیں گے، وہ اسی دعوت کو آگے بڑھائیں گے، وہ اس تحریک کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے، اس لیے کہ یہ دونوں باہم لازم و ملزوم۔ یہ ہے وہ چند اشارات جو میں کرنا چاہتا تھا کہ یہ پورا پس منظر، چونکہ اس وقت الحمدللہ کہ ہمارے ہاں تقریباً یہ آج پانچواں روز ہے کہ انجمن کے محاضرات بھی جاری رہے اور تنظیم اسلامی کا سالانہ اجتماع بھی جاری رہا، اور کل یہ دونوں ہی چیزیں جو انجمن کی تقریبات تو آج ختم ہوئی، سالانہ اجلاس بھی ہو گیا اور محاضرات کی بھی آخری نشست ہے، تنظیم اسلامی کا جو ہے اختتامی اجلاس کل ہوگا۔ میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں، جو حضرات بھی انجمن میں شریک ہیں ان سے خاص طور پر، کہ وہ بات کو سمجھیں، اس بات پر غور کریں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تو آپ کس کے ساتھ کسی ربط و تعلق میں آئے نہ ہوتے تو عافیت میں رہتے، آپ اگر اس دعوت کے ساتھ کسی ربط و تعلق میں قریب آئے ہیں تو آپ پر ذمہ داری دوہری ہے، تہری ہے، جوہری ہے۔ اگر میرے اس سلطے استدلال میں، میری گفتگو میں جھول نظر آئے مجھے بتائیے، میں اس کے لیے بالکل کھلے دل سے بات کرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن اگر بات نظر آئے کہ یہی ہے تسلسل ہماری تاریخ کا، یہ دونوں کام ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کی تقویت ان کے ذریعے سے ہوگی، تو ان سب حضرات کو بھی کہ جو انجمن میں تاحال شامل ہیں اور تنظیم میں نہیں ہیں، میں انہیں یہ دعوت دوں گا کہ وہ غور کرے اور جو خلا انہوں نے اپنی زندگی میں تاحال باقی رکھا ہے اس خلا کو بھی پر کرنے کی کوشش کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔